سيد المرسلين وإكرامه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقال سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. درس 608. کیونکہ وقت سے کچھ سیکنڈ پہلے شروع ہوا اس لیے قرآن کریم کی طولانی آیتوں کی تلاوت کر کے اس برکت کو بھی حاصل کیا گیا اور ذرا سا اس کے حوالے سے ہمارا وقت بھی بالکل وہی ہو گیا جس پر اس کو شروع ہونا چاہیے تھا. اگرچہ گزشتہ تین چار درس خاصے طولانی ہو رہے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ ایک طریقے سے ناکام رہا کہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کی جائے تاکہ مسائل اور موضوعات میں توازن رہے. تقریباً یہ ناکام تجربہ رہا لیکن چونکہ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے تو اسی سلسلے کو بڑھایا جائے گا لیکن انشاءاللہ ایام ماہ مبارک رمضان کے بعد اس درس کو واپس اپنے ایک گھنٹے اور 70 منٹ کے دورانیے سے پلٹا دیا جائے گا جس کے نتیجے میں تقاریر کا وقت کم ہو جائے گا لیکن آج کی حد تک نہیں. درس 608 کا پہلا موضوع غیبت امام کے حوالے سے اس نظام پر گفتگو ہو رہی کہ جو امام اس طرح بنا کے گئے جس کی بنا پر ان کی غیبت عقلاً اور شرعاً جائز ہو سکی, ورنہ اگر یہ نظام نہ ہو اور امت کو افراتفری میں یا اس کی اپنی مرضی سے چھوڑ دیا جائے تو در حقیقت غیبت امام ہی جائز نہیں ہونا چاہیے, عقلاً بھی اور شرعاً بھی. عقلاً کا لفظ اس وقت آتا ہے کہ جب اعتراض معاذ اللہ خدا کی طرف پلٹ رہا ہو, خدا کے اوپر جو واجبات اور حرام چیزیں ہیں وہ عقلاً, تفصیل میں نہیں جا رہا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو اگر یہ نظام نہ ہوتا تو عقلاً اور شرعاً غیبت ہونی ہی نہیں چاہیے. غیبت جس کی بنیاد اس جملے پر ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آئے اور جب تک ایک انسان بھی اس دنیا میں رہے گا اللہ پر عقلاً واجب ہے کہ اس کی ہدایت کا انتظام رکھے, یہ اللہ کے واجب اور اس کا نام ہے ہماری علمی زبان میں لطف. دو چار دفعہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے لیکن چونکہ یہ نئی نئی اصطلاحات جب تک کہ بار بار کان میں نہ پڑے آدمی اس سے معلوم نہیں ہوتا. لطف اللہ پر واجب. علماء کرام اسی جملے کو بنیاد بنا کے آگے کی گفتگو کرتے ہیں. تو لطف یہی کہ پہلا انسان بھی آئے تو ہدایت کا سامان ہونا چاہیے اور آخری انسان جب تک رہے اس کی ہدایت کا سامان ہونا چاہیے. چنانچہ اس میں غیبت ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ اس دوران کیا انتظام ہدایت, تو اس کا جواب وہ نظام ہے کہ جو قائم کیا گیا. تو اس نظام کی بنیاد دو باتوں پر ان کی وضاحت ہو چکی ہے لیکن آخری ایک چیز اس حوالے سے رہ گئی تھی اس کا تذکرہ کرنا اور اس آخری چیز کے تذکرے میں شاید مجھے اپنے حوالے سے کچھ وضاحت کرنا پڑے. یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا معروضہ آج کا ہے لیکن آئیے ذرا سا اس موضوع کو ایک عام موضوع سے ربط دیں اور وہ یہ ہے کہ اس سال شب نیمہ شعبان جہاں جہاں مجھے گفتگو کا موقع ملا تقریباً ہر جگہ خود بخود ایک موضوع بن گیا وہ خطرہ جو بہت تیزی سے ہمارے قریب آ رہا. ایک آدھ جگہ تو میں سوچ کے گیا تھا کہ اس عنوان کو واضح کرنا, لیکن باقی جگہوں پہ خود بخود یہ چیز موضوع میں آ گئی کہ وقت ظہور جہاں ایک طرف ہمارے دل کو خوشی سے بھر دینے والی خبر, وہاں دوسری جانب خوف سے جسم بھی لرز اٹھتا ہے. اور اس لیے کہ مثلا میں پہلے جعفری ہی میں جو شب کی تقریر تھی, آخری بات یہی آئی کہ غیبت کا زمانہ جہاں ایک طرف ہمارے لیے دکھ ہے, ایک غم ہے, ایک صدمہ, وہاں ایک اطمینان بھی ہے کہ کم از کم اس وقت ہمارا ایمان اتنے خطرے میں نہیں. خطرے میں تو ہر دم ہے, اتنے خطرے میں نہیں. اور وہ خطرہ کہ ظہور امام کے بعد کہیں ایسا نہ ہو جو پورا نظام بدل جائے, گڑبڑ ہو جائے, محبت کرنے والے دشمنوں میں چلے جائیں, دشمنی کرنے والے محبت کرنے والوں میں آ جائیں. جیسا ایک واقعہ موت کے حوالے سے اکثر میں پڑھتا ہوں, اب یہاں واقعات کم ہوتے جا رہے ہیں, وقت نہیں رہتا. وہ وہی کہ دو بھائیوں کا واقعہ کہ 70 سال ایک دوسرے کو قائل کرتے رہے, 70 سال تک مومن رہنے والا دلیلیں دیتا رہا کہ ایمان اور اسلام اور مذہب صحیح, اور دوسرا 70 سال زہریا بھائی جو کسی دین کو نہیں مانتا, اور جب اثر ہوا تو دونوں پر بیک وقت ہوا. پانی جیسی نرم و نازک ہے, پتھر جیسی سخت چیز پر بھی مسلسل ٹپکتی رہے تو اس کے اندر کم سے کم ایک گڑھا بنا دیتی. اور اس وقت دونوں نے اپنا عقیدہ بدلنا چاہا یہ سمجھے بغیر کہ ہمارا مخالف نہیں ہماری طرف آ رہا, اور وہی وقت دونوں کی موت کا وقت, کیونکہ بالکل ابتدائی تاریخ کا واقعہ جب دنیا نئی نئی بنی تھی. تو اب فرشتوں میں بحث ہو گئی کہ کیا کیا جائے. پہلا 70 سال مومن رہا, آخری 70 سیکنڈ میں کافر بن گئے, یہ 70 میں بطور مثال جا رہا ہوں. اور دوسرا بھائی 70 سال بے دین رہا, آخری 70 سیکنڈ میں مومن بن گئے. ایک دوسرے کے کمرے میں جا رہے تھے تاکہ خوشخبری کہ بھائی ہم نے تمہاری بات مان لی. تو 70 سال کے ایمان کو دیکھیں کہ 70 سال کے کفر کو, 70 سال کے کفر کو دیکھیں کہ 70 سیکنڈ کے ایمان. اور آخری فیصلہ یہی تھا کہ ولادت کے وقت, بالغ ہونے کے وقت, جوانی کے وقت جس عقیدے میں زندگی گزاری وہ عقیدہ نہیں, بلکہ موت کے وقت اس کے دل میں کیا عقیدہ تھا. اور یہ بہرحال الاسلام کا ایک معنی ہوا اصول. تو ساری زندگی غیبت میں جس عقیدے کے ساتھ گزاری, اگر اسی کو بچا کے لے گئے تو کیا کہنا, ورنہ فیصلہ اس پر نہیں ہوگا, فیصلہ اس پر ہوگا. اور ایک اور وضاحت ضروری, عقیدہ اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس میں اکثر گفتگو کی جاتی ہے. عدیلہ یہ خطرہ کہ وقت موت انسان قبول کرے حق سے, روگردانی کرے حق سے, منہ پھیر لے حق سے, اتنا بڑا ہے کہ اس کے حوالے سے پورا ایک سلسلہ دعاؤں کا ہے. دعا آئے عدیلہ, ایک دعا نہیں ایک سلسلہ, بلا دعا عدیلہ ہے, بلا دعا عدیلہ ہے, بلا دعا عدیلہ. رضی تو باللہ ربن و بے محمد النبیین و بے علی الامامہ, یہ سب سے چھوٹی دعا ہے عدیلہ. اور مفاتی اور تحفت العوام میں بڑی بڑی دعا ہے عدیلہ کی. یہ کیوں؟ اس موضوع کہ وقت سے آخر اپنے ایمان کو بچانا. اور یہی پچھلے سال ایک دن ایک درس میں غالبا شعبان کا ہی تھا, اہدنا صراط المستقیم کے حوالے سے ایک بات آئی کہ روز شخص جوانی اس مرتبہ ایک مومن سے کم تقاضا ہو رہا, یہ آیت پڑھنے کا. واجب اور سنت نمازیں ملا کے 51 رکعت, جوانی اس مرتبہ یہ تقاضا, بلکہ بچے اور عورتیں جن میں سے کچھ تیسری اور چوتھی رکعت سے بھی الحمد کا سورہ ہی چلاتے شریعت کی اجازت سے, اس سے بھی زیادہ. تو آخر اس سے مراد کیا؟ ویسے بھی درس میں آنے والوں کو تو معلوم ہے, اور جن کو نہیں معلوم وہ درس ہو چکا کہ اہدنا صراط المستقیم, ہے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ, باقی رکھ, باقی رکھ, باقی رکھ. 24 گھنٹے میں آپ 44 مرتبہ دوہرا رہے ہیں, باقی رکھ, باقی رکھ, باقی رکھ, باقی رکھ. آپ حالات میں اگر اس طرح سے ایک جملہ آپ بار بار کہیں تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. یا ایک لفظ اور بول دوں, شاید آپ نے کم سنا ہو کہ چڑی ہو گیا. یہ ان کو کلب ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ انگریزی زیادہ بولنے لگے تو گزشتہ جو ہفتوں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا تو یہ سڑی اور دیوانہ ہو گیا. لیکن یہ دیوانگی اللہ کو پسند. اگر اسی کی وجہ سے ایک شخص اپنے آپ کو بچا کے لے جا رہا ہوں, 24 گھنٹے کہو صراط کے مستقیم پہ باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ, یعنی اگر کوئی ہم سے آ کے یہ بات کہنے لگے ہم سے درخواست, تو ہم بجائے اس کے کہ اس کی درخواست قبول کریں اس کے چہرے سے تھپڑ مار کے اس کو نکال دیں کہ کیا ہمیں چڑھا رہے, ایک بار ہم نے کہہ دیا, دو بار ہم نے کہہ دیا, ہاں آپ کا کام ہو جائے, اور وہ 24 گھنٹے میں 44 مرتبہ آ کے کہے کام کر دیجیے کام کر دیجیے کام کر دیجیے. لیکن یہی چیز خدا کو پسند, اور اتنی پسند یہ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ 51 رکعت نماز پڑھا کر. تو یہ کیوں؟ اسی لیے کہ خطرہ اتنا بڑا. مگر خالی موت کے وقت نہیں, ظہور کے وقت اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جو اہدنا صراط المستقیم میں بیان ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے خدا ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھیر نہ دینا, ایسا نہ ہو کہ ایک بار ہدایت پا کر پھر اسے کھول جسے بالکل ہدایت نہیں ملی اور وہ گمراہی سے مر جائے اسے کم افسوس ہو. ایک آدمی کو کبھی دولت نہیں ملی, غربت میں تھا, غربت میں مرا, اسے افسوس نہیں ہو. ہمیں مل گئے پانچ پڑھو جیل میں ڈالے, جیل میں سوراخ کا گر گئے, ہم گھر جائیں گے تو پاگل ہو جائیں. اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے 1 گھنٹے کی بات ہے, 1 گھنٹے پہلے تک تم بھی بڑی غریب ہو کے غریب مرنا آتا, جیل میں رقم آ کے پھر اپنی کسی کوتاہی سے اس کا کہ جانا یہ برداشت نہیں ہو سکتا. یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے خدا ایک دفعہ ہدایت مل گئی پھر گمراہ. اور قرآن نے کئی جگہ اس کی طرف اشارہ اس خطرے کی طرف کہ ہدایت کے بعد گمراہ ہونے والے کتنے, اور بعض آیتیں تو اس کے اندر ایسی یہ مذاق کا پہلو نظر آتا, ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ایک گردان, وہ لوگ جو ایمان لائے کافر ہوئے, ایمان لائے کافر ہوئے, ایمان لائے کافر ہوئے. لیکن کوئی وجہ ہے کہ قرآن اس انداز کی آیتیں پیش کر رہا؟ وہ وجہ آدھی وہی ہے کہ وقت موت اور آدھی ہے وقت ظہور. اور اس حوالے سے ایک بات اور سن لیجیے, اس حوالے سے ایک مثال پہلے میں دے, وہ یہ کہ کاروبار اسلام میں نہ صرف یہ کہ سنت ہے بلکہ سنت موقعہ ہے, اور سنت کی اس قسم میں شامل جو ذرا کم ہوتی ہے عبادتوں کو چھوڑ کر, یعنی سنت قولی بھی ہے سنت فعلی بھی. پیغمبر نے زبانی بھی کہا خود بھی اس میں عمل کیا, لیکن کاروبار کرنے کے لیے ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک رسک نہیں, یہ غلط کیا گیا ہے, اس میں خطرہ ہو سکتا کہ جو لگایا وہ بھی ہاتھ سے چلا, ہو سکتا ہے جو لگایا 70 گنا ہو کے واپس آئے, یہ کاروبار کا خطرہ. اور اسی وجہ سے اس کا ثواب دیا گیا 3 ہفتے پہلے کی تقریب یہ شاید نامکمل تھی, شاید مکمل نہیں ہوئی. خیر نوکری اس کے مقابلے نہ صرف یہ کہ سنت نہیں ہے بلکہ مذمت, البتہ جس کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ اتنے بڑے خطرے والی چیز کو بول اس کے لیے یہی نوکری غنیمت, ایک اطمینان اسے ہو جاتے رسک کے بارے میں تو بہت سارے وسوسے اور پریشانیاں خدا کے حوالے سے پیدا نہیں ہوتی. کبھی ایک نچلے درجے کا کام اس آدمی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے تمہارے لیے یہی بہتر, ورنہ کاروبار اور تجارت سے زیادہ افسر اور کون سی عبادت معاملات کے اندر. لیکن یہ جو مثال کہ ہر آدمی کاروبار نہیں کر سکتا, آج کل تو دیکھیے ہر ایک کے پاس پیسے لے کے گھوم رہے ہیں لوگ گولڈن چیک کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود سر پہ آ پڑی ہے مجبور ہو گئے تو دوسری بات, ورنہ انہیں میں سے اس سے پہلے اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ نوکری تمہاری اچھی بھری اور محفوظ ہے محفوظ, اور دوسری طرف کھلا کاروباری موقع ہے اسے چھوڑ کے وہاں جاؤ. آج جو لوگ مجبوری کے عالم میں بھی کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ابھی بھی ہمت ہر ایک سے پیدا نہیں ہوئی کہ یہ بھی آپ سے نہ نکل جائے جو ہمارے پاس, لیکن سوچ رہے ہیں پہلے تو چاہے اس کے لیے بھی تیار نہ ہو, ذرا کم پیسہ صحیح یہ کاروبار یہی یا تو سفر ہو گیا یا اتنا پیسہ ریل فیئر کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا خرچ کیسے کر, جنہیں اللہ اتنی برکت دیتا یا جن کا اللہ امتحان لیتا, دونوں میں سے جو جملہ بھی جس پر پیٹ اترے نہیں جس کے لیے موضوع اور منتظم ہو. تو خیر اب بات یہ ہو رہی کہ یہ ثواب کم نوکری میں ثواب کم ہے بلکہ چاہے ثواب ہی نہیں, جو کچھ ثواب ہے وہ اس کا ہے کہ رزق کما کے اپنی اولاد کو دے رہے ہیں, اس کا ثواب ہے خود نوکری کا ثواب نہیں, لیکن ان کے لیے یہی بہتر ہے جو اتنا بڑا خطرہ بول نہیں دے سکتے کہ ثواب کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ہم آخر میں خدا ہی سے بدل ہو جائیں, تجارت کی پتہ چلا گھاٹا ہوا نقصان ہوا آخر میں کچھ نہیں, وہ آدمی اللہ سے رسول سے شریعت سے سنت مسئلے سے اور اس سنت مسئلے کے پھنسانے والے سے بدل ہوتا. یہ تو میں نے ذرا ہلکا لفظ استعمال کیا, ورنہ بعض اوقات ان کا دشمن ہوتا غلط غلط بات بتا کے ہمیں پھنسا, ان کا تو کام کیا گیا ہمارے 15 لاکھ چلے. تو یہ جو خطرہ کہ ایسا نہ ہو کہ سب ہاتھ میں نکل جائے, کسی نوکری ہی پہ گزارا کرو تمہارے لیے یہی بہتر. یہی مثال جو 3 ہفتے پہلے کے درس میں مختصر آئی آج کے موضوع میں بھی وہ کہ ایک روایت, اور کیونکہ اس قسم کی روایتیں بعض اوقات سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوتی, تو ایک بار مرحوم آیت اللہ خود سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس روایت کی تصدیق کی, یہ تحریر کی بات ہے زبانی نہیں تحریر. وہ روایت یہ ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو ایک تو اس زمانے کے زندہ مومنین ہوں گے, ان کے لیے تو ایک ہی اعلان ہے جبرائیل کا, ہو سکتا ہے کوئی کوئی ایسا آدمی ہو جس کے لیے خاص امام کسی نمائندے کو بھیجے کہ اس کو بلا کے جاؤں, لیکن عام دنیا کے لیے جس میں مومنین بھی شامل ہے عام اعلان ہو وہ جبرائیل سب کے لیے ایک اعلان. لیکن بعض لوگ ایسے بعض نہیں ایک پورا گروہ ایسا جس کے لیے خصوصی اعلان ہو, یعنی ہر ایک کے پاس نمائندہ جا کر انہیں دعوت دے, ایک دعوت ہو رہی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو گیا کہ سب کو شرکت کے لیے دعوت دی جاتی, اور اسی بعض ایسے افراد ہیں جن کے لیے الگ سے کارڈ چھپوا کر باقاعدہ ان کے گھر پہ دے گیا, طریقہ کار سے پتہ چل جاتا ہے کہ فرق یہ لوگ زیادہ قابل احترام ہیں کسی وجہ سے ان کی اہمیت زیادہ, عام اعلان سے جو چلا گیا اور باقاعدہ کارڈ کے ذریعے سے جو گیا, کارڈ کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے ان لوگوں سے معذرت کہ جو انگریزی الفاظ سے ذرا گھبرا رہے, اس کا لفظ میں ڈھونڈ کے لاؤں گا, اردو عربی اور فارسی کا تو ذہن میں ہے, کارڈ کے ذریعے سے دعوت دی گئی. جتنے ایسے مومن ہیں جو ساری زندگی اجل اللہ پہ تڑپتے اور دنیا سے چلے, انتقال کے بعد جب کبھی ان کی دعا پوری ہو اور امام آئے ان کے لیے الگ دعوت نامہ, یعنی ہر ہر مرنے والے کی قبر پہ فرشتہ الگ سے جائے. دیکھیے قسم کا یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا, اگر چھوٹے چھوٹے کچھ ٹائم تو لگے گا, یا قسم کا خاص انداز سے اس کو تشرف دیا جائے, تشرفات میں یہ لوگ شامل ہو, الگ گیا فرشتہ مرنے والے, جو مرنے والے ساری زندگی دعائے ظہور دل کی گہرائی سے مانگتے رہے. مگر اب دنیا اصل نقطہ گھر کے اس مجمع کے لیے تو نہیں ہے, آپ نے تو سنا وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے لیے اعلان عام کہ آؤ اللہ کی آخری حجت ظاہر ہو گئی ہے, اس کے لشکر میں شامل ہو جائے. بس خبر کے مردے وہ مردہ جو ساری زندگی اجل اللہ دل کی گہرائی سے کہتا رہا, اس کی خبر سے فرشتے جائیں تو اس سے کیا کریں گے؟ مختلف ہے ذرا سا اعلان, جس کے لیے تم دعا مانگتے تھے وہ آ گیا, اور اب تمہارا اختیار اور مرضی کہ چاہو تو جہاں ہو وہیں رہو اور چاہو تو اس کے لشکر میں شامل ہو جائے. ایک چوائس نہیں ایک اختیار دیا جائے گا کہ تمہاری مرضی کہ چاہو تو جہاں ہو وہیں رہو اور چاہو تو لشکر امام میں آ جائے. ہمارے لیے اختیار نہیں ہے جو زندہ آنا ہے, حجت خدا ظاہر ہو گئی ہے, ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے اختیار. فرق کیوں؟ قبر کے مردوں کے بعد فرشتوں کا حلق سے جا کر یہ اختیار ان کو دے, یہ وہ روایت ہے جس کے بارے بہت پہلے میں نے دریافت کیا تھا, جو جواب آیا وہ بتا دیا کہ روایت ثابت ایسا ہو گیا. فرق کیا؟ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ فرق اس لیے ہو گیا, اچھا فرق تو جو ہو گیا وہ تو الگ بات, اس کے بعد کی بات, میں موضوع کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا. آج اگر بات پوری نہیں ہو تو 15 فروری تک بات جائے, تقریباً 2 مہینے, اس لیے فرق جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو. عجیب بات یہ کہ قبر کے مردوں میں ہماری اور آپ کی توقع یہ ہونا چاہیے ایسے ہی وہ مخلص ہیں اور ایسا ہی جذبہ ہے کہ فرشتہ بھجوایا گیا, تو ایسے مخلص کو طرف کے قبر سے نکلا اور کہیں کہ امام آ گئے ہمیں بلایا گیا ہم جا رہے ہیں. نہیں, دو حصے ہو جائیں, ایک وہ کہے گا یہ ساری زندگی ایمان کے لیے تڑپے تو تھے، لیکن یہ منافق نہیں ہے، یہ مشرک نہیں، یہ کافر نہیں، یہ دھوکے باز نہیں. تبھی تو اس کے بعد فرشتہ بھجوایا گیا. پھر بھی کہے گا کہ جہاں آئیں یہیں رہنے دیں. اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم چلنے کو تیار. مرنے والے جو مخلص ہیں، صحیح نیت، صحیح جذبہ، صحیح دو. اور اللہ اس دعا کی وجہ سے اپنی ذمہ داری ادا کرے گا کہ پیغام دے دے گا اور یہ اختیار دے دے گا کہ واپس جانا چاہو تو دنیا میں جا سکتے ہو. لیکن تعجب آخری جملے پر کہ ایسے لوگوں میں سے بھی ہر ایک قبول نہیں کرے گا اس اختیار کو، کچھ جائیں گے اور کچھ نہیں جائیں گے. ہاں اتنا میں عرض کر دوں کہ روایتوں میں یہ تفصیل نہیں کہ یہ جو دو حصے ہوئے اس کے اندر ان کا تناسب کیا، یعنی آدھے گئے آدھے نہیں گئے، جانے والے زیادہ رہنے والے کم، یا رہنے والے زیادہ جگہ نہیں. لیکن اتنا ضرور کہ یہ سارے مرحومی واقع مخلص محبت ایمان سے سرشار دو حصے ہو. سوال یہ ہے کہ کیوں ہو؟ اسے اتنا بہترین موقع ملا کہ باقاعدہ فرشتہ آ کر اسے لے کے جا رہا. ہم اور آپ کنفیوز رہیں گے نہیں، مخمصے میں رہیں گے کہ یہ اعلان جبرائیل صحیح ہے کہ غلط. یعنی یہ جبرائیل کا اعلان ہے کہ کسی اور؟ وہاں تو ہر چیز یقینی، کیونکہ دوسری دنیا کوئی شیطان یا شیطانی طاقت غلط اعلان نہیں کر سکتی. کتنی آسانی، 100% ان کے لیے یہ یقینی کہ ایمان ہی آئے، پھر بھی کچھ جائیں گے اور کچھ نہیں جائیں. وجہ میرا موضوع وجہ یہ کہ جو اس دنیا سے چلے اور وادی السلام میں پہنچ گئے، وادی السلام ہی کے مرحومین ہیں جن کو بلایا جا رہا. ایک ہلکا سا اشارہ اور کر دوں، روایتوں سے یہ بھی ثابت کہ جس دن ظہور امام ہوگا اس دن تک مومنین میں سے جتنے برزخ کے عذاب میں مبتلا ہیں ان کے عذاب ختم ہو چکے ہوں. کچھ ایسا خدا کے یہاں حساب کتاب ہے عذاب کا کہ ظہور امام تک گناہگار ہوئے اپنے عذاب کو بھگت چکی ہوں گی، ان کا وہ عرصہ پورا ہو چکا ہوگا. ایک خاص اس کا حساب کتاب اللہ نے رکھا، جیسے طوفان نوح کے بارے میں جو طوفان نوح کے آنے سے پہلے اتنے سال پہلے اللہ نے اس قوم میں ولادت کا، تولد و تناسل کا سلسلہ ختم کر دیا کہ جب طوفان نوح آیا تو چھوٹے سے چھوٹی عمر والا بالغ سے بھی کافی آگے نکل چکا تھا. ایک اس انداز سے نظام کہ کوئی بچہ یا نا سمجھ یا ابتدائی عمر کا غالب ابھی غالب ہوا وہ اس عذاب کی لپیٹ میں آنے پر. تو کچھ ایسا ہی برزخ میں ہو، یہ اشارتن میں کہہ رہا ہوں. اگر کہ یہ موضوعات نہیں کبھی بتاتے کہ ابھی کتنی باتیں مومنین کو پہنچانا باقی ہیں کہ جس وقت امام ظاہر ہو رہے دنیا میں کیا ہے یہ تو ہم سنتے، برزخ میں کیا ہو رہا؟ وہ ایک پیرلل، وہ ایک متوازی دنیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیا چل رہی، وہاں بھی ظہور امام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی. تو کم از کم ایک بات تو سنی، کچھ ایسا قبر کے اندر عذاب کا نظام کہ صاحبان ایمان جو گناہگار ہیں اور قبر کے عذاب کے حقدار، ظہور تک وہ عذاب مکمل ہو چکا ہو. اس استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، دو چار فیصد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجموعی اعتبار سے سب کا عذاب ختم ہو گیا. اب وہ جو برزخ میں پہنچے آرام سے ہاتھ سے ہیں اور معصومین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے برزخ میں تمام معصومین موجود، وجود ہمارے زمانے کے امام تھے، ہر وقت وہاں نہیں رہتے لیکن ایک ملاقات. اب جب یہ اعلان پہنچا کہ ہے مرنے والا، تم جہاں ہو یہاں رہنا چاہو تو یہاں بھی رہ سکتے ہو اور چاہو تو لشکر امام میں شامل ہو سکتے ہو. مرنے والے نے فوری طور پہ سوچا میں کیا کروں. ایک طرف امام زمانہ کے سپاہیوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، یہ روایت تو آپ نے سنی کہ رسول نے کہا بدر والوں کا بھی وہ ثواب نہیں، احد والوں کا بھی وہ ثواب نہیں جو میرے بیٹے کے ساتھیوں کا ثواب. ایک طرف دل میں خیال آ رہا کہ برزخ میں وادی السلام مل گئی، نعمتیں مل گئی، صحبتیں معصومین مل گئی، مگر امام کے رشکر میں شامل ہو جاؤ تو اتنا ثواب ملے گا کہ آدم سے لے کے قیامت تک کسی قوم کسی نبی کے امتی کو یہ ثواب نہیں ملا ہو. اتنا ثواب جو مل گیا ہے برزخ، یہ درجہ بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ برزخ ہو کہ جنت سب کے لیے مساوی نہیں ہے درجات. اچھا دوسری جانب یہ خوف، یہ دیکھیے اصل جملہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو سب ابھی مل چکا ہم امام کے ساتھی بننے جائیں اور وہاں جا کر کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ ہمارا ایمان چلا جائے تو جو ابھی مل چکا ہے یہ بھی آپ سے نکل جائے گا. جو کہ اگر امام کے ساتھی بن کے گمراہ ہو تو سب گئے. آخری وقت کا ایمان دیکھا جاتا ہے, آخری وقت کا لشکر امام. دیکھیے ان کو فیصلہ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا فیصلہ کرنا اس آدمی کے, یہ تو مثال میں غلط ہے, اتنا نہیں اس سے بھی ہزار گنا. جیسے آج اگر کسی نوکری پیشہ آدمی کے سامنے کاروبار کی پیشکش رکھ لی جائے, مگر اس طرح کہ اسے پتا کہ اگر کاروبار میں ناکام رہا تو یہ نوکری بھی جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا. دس ہزار تو خیر آج کل کچھ نہ رہا, لاکھوں کے چکر میں یہ سینکڑوں میں نکل جائے, سوچنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی یہ کوئی نقصان نہیں, کیونکہ یہاں پر آدمی کے ساتھ متبادل ذریعہ بن جاتا ہے. وہ سب سے بڑا امتحان کہ ایک طرف وہ برزخ میں خاص سے بیٹھا, بہت آرام سے بیٹھا, ساری نعمتیں ہیں, معصومین سے ملاقات ہے, مرنے والے مومنین آپس میں ملتے ہیں, مرحوم مراجع کے پاس جا رہے, شہدا کے پاس جا رہے. اس سے زیادہ اور کئی ہزار گنا زیادہ مل سکتا اگر ایمان کے ساتھی بن کے شہید ہو یا ایمان کے ساتھی بن کے موت. مگر دوسرا خطرہ یہ کہ اگر بہن میں سفیانی موجود ہے, دجال موجود ہے, اور یہ نہ بھی ہو, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سفیانی اور دجال سے پہلے خود ایمان کی پالیسی سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا, نہیں ایمان کی جو حکمت عملی ہے یا طریقہ کار اس سے اختلاف ہوگا. جو ابھی پتہ نہیں میں نے کہاں پڑھا تھا اور آپ نے بار بار سنا کہ مدینے پہنچتے ہی لشکر امام میں بغاوت ہو گئی. یہ بغاوت نہ دجال کی وجہ سے ہوئی, وہ تو ابھی بیچارہ آیا بھی نہیں, اور نہ سفیانی کی وجہ سے ہوئی, ابھی تو دمشق لشکر امام پہنچا بھی نہیں. یہ بغاوت ہوئی اپنے اندر کی خباثت کی وجہ سے, جس کو آدمی جانتا بھی نہیں, وقت ظاہر ہوگی. تو اب یہ کتنا بڑا خطرہ, چنانچہ جو مرنے والے منع کر دیں, جو مرنے والے منع کر دیں اور کہیں گے کہ امام کو ہمارا سلام پہنچا دیں, لیکن چونکہ ہمیں اختیار دیا گیا کہ چاہو تو یہاں رہو, یہیں رہنے کو برداشت کر رہے ہیں, کم از کم جو مل گیا یہ ہاتھ سے نہ چھوٹے. یہ دوسری بات ہے کہ ان میں سے بہت سے جب جنت میں جائیں اور دیکھیں گے کہ ہمارے درجے سے اتنا بلند درجہ کسی اور کا, اور پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو لشکر امام میں شامل ہو کر آخری وقت تک ثابت قدم رہے, تو بڑا افسوس ہوگا. جیسے آپ اور آپ کے دوست دونوں نوکری کر رہے ہیں, ایک ہی وقت میں کاروبار کی پیشکش, آپ اس درد کہ کہیں یہ بھی نہ چھوٹے جائے, بیٹھے رہے, اس نے یہ خطرہ مول لے لی, چند سالوں بعد پتا چلا وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا, رش تو آتا ہے آپ کی, کہتا تو ہے کہ ہم دونوں تھے ساتھی, مگر بس قسمت چاہیے کہ کیا چاہیے, یا فیصلے کی غلطی نہیں, وہ الگ بات, لیکن ایک اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں, جو ہاتھ میں ہے وہ نکل جائے. تو یہ جو اصل جملہ روایت کا ہے آپ کی اس پوری گفتگو کا اصل کا جملہ, وہ یہ کہ مرنے والے مخلص سچے اور پورا پورا ایمان رکھنے والے, وہ بھی امام کے ظہور کی خبر سن کے منع کر دیں اور کہیں گے کہ ہم یہیں بہتر, کیوں امام کی توہین کی نیت سے نہیں, اپنے در کی وجہ سے کہ کہیں اس آزمائش میں ہمارے قدم پھسل نہ جائے. اور خاص طور پر یہ جملہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ روایات میں نہیں, خاص طور پر اس لیے کہ برزخ میں جب ہم یہ فیصلہ کریں تو وہاں ہمیں بڑے بڑے مشیر بھی مل چکے ہوں, سارے مرحوم مراجع ہوں گے, سارے مجتہدین ہوں گے, وہاں کوئی تقلید کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ کہا جائے کہ تم علامہ علی سے نہیں پوچھ سکتے ہو, تو مرحوم مجتہد, تقلید نہیں, وہاں تو مشورہ لینا. تو اس وقت تو اور زیادہ, لیکن جتنے آدمیوں سے مشورہ لے اس کا آدمی زیادہ پریشان ہوتا, میں لفظ کنفیوز لانا نہیں چاہتا, تو اس کا زیادہ پریشان ہو جاتا. تو اب وہاں پر بڑی مشکل سے ایک فیصلہ ہوگا, لیکن آگے لوگ تو یہ فیصلہ کر لیں. اب میرا سوال یہ, اچھا ایک بات یہ ہے کہ اللہ انہیں یہ اختیار دے گا کیوں, کیوں دے گا اختیار, وہ بھی مومن ہے, ان کا بھی فریضہ ہے کہ آ جاؤ, یہ تو اللہ دے کر جانتا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, اس لیے کہ امام زمانہ کے حوالے سے حضرت ادریس کا نام بہت آتا, حضرت ادریس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا چٹکلا, ایک واقعہ ہے لیکن بڑے لطیف بیان, حضرت ادریس جو انبیاء ایک اعتبار سے انتہائی اہم نبی, ایک اعتبار, ایک تو دیکھیے وہی ان کی اہمیت بتانے کے لیے کافی کہ صرف چار انبیاء کو اللہ امام زمانہ کے لیے اب تک زندہ رکھا, ان چار میں سے ایک حضرت ادریس نہیں, ان چار میں سب سے پہلے حضرت ادریس, یہ سلسلہ ادریس سے شروع ہوا, خضر بعد میں آئے, الیاس تو اور بعد میں آئے, حضرت عیسیٰ تو بالکل آخر میں, حضرت ادریس کو پہلے نبی جن کو کہا گیا کہ ایمان کے لیے زندہ رکھنا, چنانچہ یہ ایمان کے لشکر سب سے پہلے شامل ہو, جتنے انسان امام کے ہاتھ پر بیعت کریں پہلا انسان جسے شرف ملے گا وہ حضرت جبریل. اہم اس لیے کہ آدم اور نوح کے درمیان, حضرت نوح تو بالکل شروع کے نبی, اسی لیے ان کا لقب ہی آدم ثانی. یہ اصل میں آدم نوح کی اولاد, باتوں میں اکثر آتا ہے ہم آدم اور حوا کے بیٹے, لیکن اصل میں آدم اور حوا کے بیٹے نہیں. نہیں اصل میں تو ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ حرام حلال کی اولاد ہو جائے, لیکن جو طریقہ ہے شجرہ نسب کا اس کے اعتبار سے ہم حضرت نوح کے بیٹے. شجرہ نسب کا طریقہ کیا؟ مثلا ایک آٹھویں امام کی اولاد میں کوئی سید ہے وہ اپنے آپ کو رضوی لکھے, جبکہ وہ موسوی بھی ہے. جب آٹھویں کی اولاد میں ہو تو کیا ساتویں کی اولاد میں نہیں؟ وہ جعفری بھی ہے. اگر جعفری چھٹے امام کی اولاد کو کہتے, یہ ایک الگ جھگڑا ہے کہ جعفر سیار کی اولاد جعفری ہے یا چھٹے امام کی ہے. وہ عابدی بھی, جب آٹھویں امام کی اولاد ہو تو چوتھے کی بھی ہو, لیکن لکھا جاتا ہے نام ہمیشہ سب سے آخر والے, رضوی. اسی طریقے سے ہم آدم کی اولاد بھی, ہم نوح کی اولاد بھی, لیکن اس طرف یا توجہ کم ہے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح ہمارے اصل عمور سے اعلیٰ, تو ہم آدمی بھی ہیں ہم نوحی بھی. آدمی آدم کی وجہ سے کہہ رہا ہے. حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان وقت بہت کم, لیکن اس میں اہم ترین نبی حضرت ابلیس تھا. اچھا میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ ایک اعتبار سے بہت اہم, وہ کیا اعتبار؟ وہ اعتبار یہ ہے کہ غیبت میں ہم سے بار بار کہا جاتا امام کے لیے تیاری کرو. حضرت ابلیس وہ پہلے نبی کہ تیاری کے حوالے سے ان کا نام آتا. طوفان نوح میں ساری دنیا کو مٹ جانا, حضرت ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ کچھ عمارتیں بناؤ اور اس میں اس وقت تک دنیا نے جو ترقی کی وہ سب چیزیں محفوظ کرو, تاکہ طوفان نوح کے بعد انسان کو صفر سے شروع نہ کرنا پڑے جتنی ترقی کی اس کے آگے. آج کل سننے میں آتا ہے کہ جرمنی اور امریکن ایسے تہخانے بنا ہے کہ جہاں ہر جدید ترین مشین رکھ دی ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ میں دنیا مٹ جائے تو دوبارہ صفر سے شروع نہ ہو, جو ترقی ہے وہ محفوظ ہو. پتا نہیں یہ حقیقت ہے کہ غلط, لیکن حضرت ادریس کے بارے میں روایات میں یہ احرام مصر حضرت ادریس نے بنائے تھے چیزیں محفوظ کرنے کے, بعد میں پھر فرعون اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا موت کے لیے, قبر کے لیے. جیسے پردے کے کپڑے بعض اوقات فیشن میں عورتیں لباس سلوا لیتی, بنائے کسی اور مقصد کے لیے گئے. حضرت ادریس پہلے نبی جنہوں نے دنیا کو لکھنا سکھایا, پہلے نبی ہیں جنہوں نے لباس سکھایا سینا سکھایا ہے. حضرت ادریس میں حالات میں کوئی مقصد, لیکن ایک اعتبار ایک لفظ ہے کہ یہ کوائنر ہے تمام انسانی طرح سے, یہ سب سے پہلے انسان, یہ موجود ہے, یہ بانی ہے ترقی نسل انسانی کی طرف سے. ایک بار انہوں نے خدا سے خواہش ظاہر کی, خدا بندہ جنت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہ خواہش انہی کی زبان کے سب سے اچھی لگ رہی. کیوں؟ ان کا زمانہ حضرت آدم سے بہت قریب, آدم اور نوح کے درمیان سوائے جناب شیت اور ادریس کے اور کوئی مشہور نام نہیں, بہت قریب زمانہ. تو جب قریب زمانہ ہوتا ہے اکثر سنتے ہیں زیادہ آدم وہاں بیٹھے جنت ایسی ہے جنت ویسی, جیسے جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے مرتے دم تک ان کے ذہن میں ہندوستان کی حویلیاں رہی, بابا رہے, سب کچھ رہے. دوسری نسل کے دل میں شوق رہا کہ بابا کی جگہ دے, تیسری نسل بھول بھائے, وہ اس لیے ہندوستان جاتی ہے کہ ذرا فلمی اداکارائیں دیکھیں گے اور وہاں کچھ ایجاشیوں کے موقع زیادہ ملتے. پہلی نسل کو دکھ تھا, دوسری نسل کو شوق تھا کہ جو ہمارے بابا بتاتے ہیں یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, دیکھے تو صحیح تھا کہ کیا. تیسری نسل میں جا کے سب ساری بات ختم ہو. حضرت ادریس کے لیے اسی لیے سب سے بہتر, حضرت اسماعیل اگر کہتے جنت دیکھنا ذرا اتنا اچھا نہیں لگتا, کہاں اتنی پرانی بات ہوگی. ادریس کے لیے نئی نئی باتیں, دادا آدم جنت سے ہو گیا, حضرت آدم اپنی اولاد سے بھی ذکر کرتے تھے, کیوں روتے تو رہے تھے جنت کے خلاف. بیٹوں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں, کہا جنت کی حویلی یاد آ رہی. بطور مثال کہہ رہا ہوں, اب یہ چیز منتقل. حضرت ادریس نے کہا خدا بندہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں, دکھا دی جائے, مگر ایک شرط ہے, دیکھو ایسا نہ ہو جنت میں جا کے پھنس جاؤ کہ واپس نہیں آنا, واپس آنا پڑے گا. کہا واپس آؤں, خدا نے کہا وعدہ کرو, وعدہ کرو پکی بات پوری اسٹام پیپر پہ لکھوائی جائے, یعنی عدالت کے وسیقے پر, کہ نہیں واپس آنا, واپس آنا ضروری. کہا بالکل آؤں گا. اب یہ روایت کوئی سند کے اعتبار سے معتبر نہیں, ویسے بیچ میں بات آ گئی. چلے گئے حضرت ادریس, وہاں گئے تو جیسا سوچا تھا اس سے اچھی جنت دیکھی. ہم آج پکڑ نہیں ہمیں کہ جنت ہے کیا, ہم تو سمجھتے بابا ہیں, لیکن ایسے کہ حضرت ادریس کو عینی گواہ سے سنے ہوئے ہیں کہ جنت کیسی, لیکن پھر بھی ان کے نبی کے خواب و خیال سے بھی بہتر دیکھی. منع کر دی, کہا خدا بندہ جنت دے, نہیں منع نہیں کیا جنت دے. وقت پورا ہو گیا, دو گھنٹے کی مہلت تھی یا چار گھنٹے کی پتا نہیں کیا, اور اس سے آگے چلیے میں تو نہیں جاؤں گا. اب حضرت اجلیس ایک مرتبہ اصرار اور ضد کر رہے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا. خدا تو سب جانتا ہے یہ ساری چیزیں بھی ایک طرح سے خدا ہی تو بنایا ہوا منصوبہ تھا. لیکن مسکرا کے پوچھا محاورتا, کیونکہ حقیقی مسکراہٹ اللہ کے لیے صرف مسکراہٹ کے لیے ہونٹ چاہیے, ہونٹ کے لیے چہرہ چاہیے, چہرے کے لیے جسم چاہیے. وتعال اللہ, اللہ اس سے بلند و بالا ہے. اب ایک مرتبہ کا واپس چلو, کہنے لگے کہ خدا بندہ نہیں, پہلے دیکھا نہیں تھا تو دوسری بات, اور جب دیکھ لیا ہے تو واپسی کو دل نہیں چاہ رہا. خدا نے کہا لیکن اے اجلیس تمہارا وعدہ تھا, کہا پروردگار لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں جنت میں آنے کے لیے, کیا میں جنت سے نکلنے کے لیے وعدہ پورا کروں؟ وعدہ وفائی تو اس لیے کہ جنت میں آئے. خدا کو جواب پسند آیا اگرچہ پہلے سے ہی سب مانو کاٹ کھائے گا. اور اس وقت اب تمہیں دنیا میں بلایا جائے جب دنیا جنت بن جائے. ظہور ایمان کے بعد کیا ہونے والا ہے اس ایک جملے میں ساری چیزیں پوشیدہ. کیا ادریس تم جو ابھی جنت چھوڑنے کو تیار نہیں, ایک وقت آئے گا خود کہو گے کہ مجھے جانا جب دنیا جنت بن رہی ہوگی. تو وہ بات کہ حضرت ادریس فرماتے خدا بندہ لوگ وعدہ پورا کرتے تاکہ جنت میں آئے, کیا میں جنت سے نکلنے کے لیے وعدہ پورا کروں؟ تو مردہ کہے گا کہ یہ سارا ہمارا عقیدہ خدا کو ماننا اور اسلام اسی لیے تو ہے کہ انجام بخیر. اب انجام بخیر ہو گیا, یا دوبارہ اپنے انجام کو گڑبڑ کرنے کے لیے دنیا میں جاؤں, وہ منع کر دے گا. اور خدا کو یہ جواب اچھا لگے, بعض جواب صحیح نہیں ہوتے اچھے لگتے, پیار آتا ہے اس جواب پر. ایک مرتبہ جواب دینے والے کی بات مان لی جاتی. مردے یہی کہیں کہ خدا بندہ ساری دنیا ساری زندگی ہم نے اللہ کو مانا, رسول کو مانا, عبادت کی, تقویٰ کیا, پرہیزگاری کی, تاکہ انجام بخیر وہ تو ہو چکا. اب کیا دنیا میں جا کے چکر دوبارہ شروع کر کہ گمراہی ہو جائے, دجال بہکا دے, سفیانی بہکا دے, نفس بہکا دے, اس لیے ہم یہاں رہنا چاہتے. چنانچہ یہ لوگ رہیں گے. لیکن جو اصل نقطہ تھا وہ یہ کہ اتنا سخت اور ڈرا دینے والا امتحان ہونے والا کہ جن کو پیشکش ہو رہی وہ بھی ڈر سے منع کر رہے, کہ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا ہمارا اچھا انجام پورے انجام میں بدل. جب سے ان کے پاس پھر بھی ایک اطمینان یا اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں, چنانچہ ہمارا یقین زیادہ ہوگا دنیا میں واپس آنے کے بعد. ہم اور آپ سے اس لیے بہت جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ گانے کی سزا کیا ہے, اور ہمیں یہ پتا نہیں کہ نماز کا ثواب کیا. یہ سب کچھ دیکھ کے آئے, بعض اس کو بھگت کے آئے, لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں. جو اس مرحلے سے گزرے ہیں ایک اطمینان ہو جاتا ہے نا. بعض بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا کہ ایک بار جس سے ہو جائے دوبارہ نہیں ہوتی. آسمانی بجلی کے بارے میں ایک مشہور ہے ساری دنیا کہ جس پر ایک بار بجلی گرتی ہے دوبارہ نہیں گرتی. ایک ہی بار میں وہ مر جائے گا تو دوبارہ کہاں سے نہیں, اس کی بھی کچھ وضاحت ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کا نام گینیز بک آف ریکارڈ میں لکھا ہے کہ 7 مرتبہ اس میں بجلی گری. اسی لیے نام آیا کہ یہ سارے اصول سے ہٹ کر, ورنہ اصول چاہیے کہ تو اسی طرح جو ایک بار وہ سارے مراحل گزرا ہوا ہے, دیکھا ہوا, اسے تو خاصا اطمینان ہوگا کہ اب میرے بیٹھنے کی چانسز کم, میرے بیٹھنے کے امکانات کم, لیکن پھر بھی وہ اس آزمائش میں نہیں پڑے. ہم اور آج جتنے غافل بیٹھے, 15 شعبان کی منا لی, عریضا کی ڈال دیا, دعائیں بھی پڑھ لی, آرے یاسین بھی ہو گئی, دعائیں رتبہ بھی ہو گئے, سارا پان اسی طرح. ہمارے لیے تو خطرہ ہی خطرہ. وہاں تو ان کے پاس بچنے کا راستہ تھا, وہ گزرے ہوئے تھے مرحلے, وہ دیکھے ہوئے تھے, پھر بھی ڈر گئے کہ اتنا بڑا امتحان ہماری طاقت سے باہر. ہم دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ خدا نے حق دیا, ہمارے پاس تو کوئی حق نہیں, ہمیں کوئی اختیار نہیں, ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے, دینا پڑے گا یہ امتحان. اور اس کے باوجود ہم غافل بیٹھے, اس کے باوجود ہم سوچتے بھی نہیں کہ کبھی ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا. موت کے حوالے سے تو سوچتے ہیں, وہ بھی ان علماء کی مجلسوں کی وجہ سے جنہوں نے عقیلا سے ڈرا ڈرا کے سوچنے پہ مجبور کیا. لیکن جب اس سے لوگ کرنے لگے سوچ کر, تو پھر مجھے ایک حوصلہ ملا کہ یہ بھی اگر صحیح انداز سے بتائی جائے بات تو لوگوں کے ذہن میں آ جائے. یہ سب سے بڑا خطرہ. اور اس خطرے کہ ایمان کے بعد ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے, یہ جو خطرہ ہے اس کے اندر ایک بات میں بہت عجیب گیا. اس کے اندر 18 لوگوں کے لیے امکان تھا, دیندار لوگوں کے لیے امکان دیا تھا. دیکھیے بالکل الٹی بات میں نہیں ہے, بے دین لوگوں کے لیے یہ خطرہ کم ہے, دیندار لوگوں کے لیے یہ خطرہ زیادہ. البتہ دیندار سے مطلب ہے ادھوری معلومات رکھنے والا یا دین کے حوالے سے گناہ کرنے والا. پیغمبر کی مخالفت بت پرستوں نے نہیں کی مدینے یہودیوں نے کی جن کے پاس ساری معلومات, یہ بھی میں اتنا پڑھتا ہوں کہ ایک جملہ کافی ہے, اس کی تشریح میں نہیں جا رہا, وقت کیا ہوا ابھی چند دقیقے ہیں, میرا ٹھیک ہے سکتا پابندی چند دقیقے ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ جو کچھ نہیں جانتے بالکل بے دی, ان کا خطرہ کم ہے تو لیکن کم, اور جو زیادہ جانتے ہیں ان کے لیے خطرہ زیادہ. کیوں؟ یہی تو میرا موضوع ہے, وہ یہ کہ کیا تو ایسا دین دار جس نے غیبت میں اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کیا, ایسا شیطان رہنے نہیں دیتا. شیطان آخری اور خطرناک ذریعے اس کا ہتھیار کیا. مجھے ایک روایت میں بہت پڑھتا تھا, پڑھنا اس لیے بند کر دی کہ کیا کروں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اب واقعات پڑھتا ہوں تو 40 منٹ لگ جاتے ہیں, 40 منٹ تو پورے درس کا وقت نہیں ہوتا. تو وہ ایک واقعہ کہ جب شیطان کے سارے شاگرد اس نمازی کو بہکانے میں ناکام رہے تو شیطان نے کہا واقعہ میں خود کی بات بتاتا ہوں. بلی نے بھی شیر کو ایک چیز نہیں بتائی تھی, شیطان نے بتا دی. آخر میں گر کی بات بتا دو, جو اتنا مذہبی نظر آتا اسے بہکانے کا طریقہ شراب نہیں ہے, جوا نہیں ہے, زنا نہیں ہے, فنا نہیں ہے. اس کو بہکانے کا طریقہ ہے کہ اس سے زیادہ مذہبی ہو, چنانچہ اس کے مسلح کے برابر شیطان اپنا مسلح بچا کے کھڑا ہوگا, اور پھر جس طرح بہکا کر اسے طوائف کے گھر پہ لے جائے, اور طوائف نے اس کی اصلاح کر کے واپس مسلح پہ بھیجے. بہت مشہور واقعہ ہے, چھوٹی چھوٹی مسجد پڑھنے والے تو اکثر یہ واقعہ پڑھتے ہیں. شہید استغیث کی کتابیں استعاذہ میں بھی آپ کو مل جائے گی. یہ شیطان کا آخری ہتھیار کہ مذہب کے حوالے سے بیٹھا یا کس کے اوپر چلے گئے, یہ شرابی پہ نہیں چلے, یہ چلے گا مذہبی آدمی. نمازی کو بہکانے, اس کو بھی بہکانے کا طریقہ بنا ہے, دینا ہے, گانا رشتے حرام ہے, لیکن جو اتنا پکا دیدار ہو کیا اور کسی چیز سے نہ بہت, آخری ہتھیار یہ کہ نمازی کو بہکانے کے لیے اس کے برابر مسلح کھڑا دو. چنا شیطان مسلح سے بھی بہکاتا ہے, محراب سے بھی بہکاتا ہے, ممبر سے بھی بہکاتا ہے, تبلیغی مراکز سے بھی بہکاتا ہے, دینی مدرسوں سے بھی بہکاتا ہے, بچوں کی کلاس لینے والوں سے بھی بہکاتا ہے, سب کے طریقے شیطان سے. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی کہ چونکہ جو لوگ تھوڑے مذہبی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے بھی لگتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بڑی معلومات, اور خاص طور پر موجودہ حالات, یعنی جتنا دنیا گناہ کی جانب جائے اتنا دو مسئلے جاننے والا بھی اپنے خاندان میں مذہبی مان لیا جائے. بھائی فلا مسئلہ پہ جا کے فلا صاحب سے پوچھو, ان کو بہت مسئلے معلوم. دیکھیے جتنی زیادہ معاشرے کے پاس معلومات ہوں اتنا ہی مشکل ہوگا مسئلے یاد کرنے والے کے لیے معاشرے میں اپنا مقام بنانا. 200 مسئلے اگر معاشرے کو یاد ہے تو اس کو 201 یاد کرنا پڑے, اور اگر معاشرے کو فقط 2 مسئلے یاد تو 3 مسئلے والا بھی ان کا فائد بن جائے. اندھوں میں کانا راجا اردو میں ایسے ہی مشہور نہیں. تو جیسے جیسے عام معاشرہ دین کی تعلیمات سے دور ہوتا جائے ویسے ویسے شیطان کو موقع ملے ان نوجوانوں, ان عورتوں, ان مردوں کو بیٹھانے جن کے پاس کچھ معلومات ہیں اور اپنے خاندان میں مشہور بھی. بھائی کوئی مسئلہ پیش آیا کہاں جاؤ گے عالم کے پاس, یہ بھی بہت جانتے ہیں, یہ بھی توضیح پڑھے ہوئے. تو خیر یہ توضیح پڑھائے ویسے توضیح پڑھاتے ہیں. بھائی جب ہماری بچیاں کھیتے مستحدین کے مسئلے بتاتی ہیں اور ان کے گھر والے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں تو بہت آسان کہ جب یہ چیز آ گئی. دیکھیے علماء سب کے بارے میں ایک مسئلہ کہ عالم کو بھی شیطان گمراہ کرتا, یہی اس کے دل میں یا تکبر پیدا کر کے یا اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر یا علم غرور میں مبتلا کر عالم تک کے بارے میں, کیونکہ یہ خطرہ سب سے سنگین خطرہ کہ جب معلومات اتنی ہو کہ عام لوگوں کے مقابلے میں ذرا سی بلندی مل جائے تو پھر اس کا دماغ خراب کرنا بہت آسان, اور اس کے لیے بھی شیطان خالی یہ انتظار نہیں کرتا کہ جن لوگوں کی کچھ معلومات بڑھے میں ان کے پاس جاؤں. اگر وہ دیکھتا ہے کچھ ایسے لوگ کہ جن کے دل میں اب تک یہ جذبہ نہیں تو وہ کچھ اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کو یہ تاثر دو کہ تمہاری معلومات بڑھ گئی, آؤ 6 مہینے میں ہم تمہیں عالم فاضل بنا رہے ہیں, آؤ 1 سال کے اندر ہم تمہیں اتنا علم دین دے رہے ہیں کہ عمل تو درکنار تم پورے معاشرے کی ہدایت کر سکتے. پہلے تو شیطان انتظار کرتا کہ ایسا کوئی آئے جس کے دل میں خود ہی یہ خیال آ گیا کہ ہم کتنی معلومات رکھتے ہیں. امام سے بھی جب پوچھا گیا آپ عالم ہیں, کیونکہ وہ مقام واجب مقام نہیں. دیکھیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ امام سے سوال کیا جائے امام کے لیے جواب واجب, بنومت گمراہ ہو جائے, وہ ایسا والے ایسی جگہ نہیں. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ انا عالم, امام نے کہا لفظوں میں جاہل ہے, جاہل نہیں, بظاہر ایک چیز ہے مگر کتنا فرق ہے ان دونوں جملوں کے اندر. لفظوں میں جاہل, یاد آ گیا ہوگا پانچویں امام کی رنگازی کا مقابلہ دمشق میں ہوا تھا اور وہ سکہ بنا کے واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک عیسائی یا یہودی پہاڑی میں تھا, اس سے کچھ سوال جواب ہوئے. تو وہاں کے چونکہ مقام تحدی نہیں, اپنی امامت کو ثابت کرنے کا موقع نہیں, میلا لگا تھا عیسائیوں, ایک مسلمان وہاں پہ, تبھی تو اس جو سال میں ایک بار نکلتا ہے اپنے پہاڑ, وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے تعجب ہے کہ آپ میں سے کچھ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچے. لفظوں میں جائے, اس نے پوچھا تم کو عالم ہو کے جائے, میں لفظوں میں جائے جائے یہ نہیں کہ میں عالم ہوں, اگر کہ یہ دعوے کئی جگہ کیے لیکن وہ مقام تحدی, جہاں اپنی امامت کو ثابت کرنا ضروری, مگر عیسائیوں کے میلے کے اندر جہاں اس وقت تبلیغ کے دین بھی نہیں کرنا, صرف تعارف کا موقع, لفظوں میں جائے اس میں پیغام ہوتا. لیکن آپ دیکھیں پہلے تو شیطان انتظار کرتا ایسے لوگ ہاتھ آئے, اور جو ہاتھ آ گئے ان کو استعمال کرتا, اور جو ہاتھ نہیں آئے تو پھر ان کو ایسا بناتا کہ چھ مہینے آدمی تک ہے, اگر مقام امر بالمعروف ہو جائے تو وہ بتانا واجب, لیکن اتنا تجربہ یہ کہ 100 میں سے 99 یہ احتیاط نہیں کر پاتے. معذرت کے ساتھ میں نے بعض صاحبان علم تک کو یہ غلطی کرتے دیکھا. تو ایسے کمزور مومنین, یعنی وہ بچیاں وہ بچے وہ لڑکیاں وہ لڑکے وہ نوجوان مرد اور عورتیں, یہ جو ابھی مندر میں بھی نہیں پہنچے پختگی, ان کے لیے تو اپنی طاقت سے پڑھ کے وزن اٹھانا, ڈھیر ہو جائیں گے اس وزن کے بوجھ تلے. ابھی کل پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہا تھا جنوبی کوریا کی ایک لڑکی ویٹ لفٹنگ کے مقابلے طاقت سے زیادہ وزن اٹھائی, اس کی ریل کی ہڈی ٹوٹ گئی, گر پڑی, بے ہوش ہے اور پیرالائز, نہیں مفلوج, بے ہوش ہو گئی اور ابھی تک وہ مفلوج. یہ تو جسمانی فائدے, لیکن اسی طرح دین اپنی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کے بوجھ اٹھا, وہ اتنا بڑا یہ امتحان ہے کہ قبر کے مردے فرشتے کہہ رہے ہم سواری لائیں چلو, گھبرا کے کہا نہیں, اپنی طاقت سے زیادہ امتحان ہم نہیں دے سکتے. اور یہاں جن کے لیے بار بار خطرہ, تو ایک فتنہ جو پیدا ہو رہا, میں پھر کہہ جو اس میں ملوث ہیں ان کی نیت یہ نہیں, جو بظاہر اس کو چلا رہے ہیں ان کی بھی نیت یہ نہیں, مگر خالی نیتوں سے تو انسان صحیح ہدف پہ نہیں پہنچتا, طریقہ بھی دیکھنا پڑتا. اسی معصومین کے بار بار یہ جملے کہ جب کبھی ہماری حدیثوں میں کوئی چیز ایسی نظر آ جو تمہاری سمجھ میں نہ رہی ہو, فیصلہ مت کرو, رجوع کرو امل حوادث الواقعہ. یہ جملہ آپ کا یاد آ گیا کس کا؟ امل حوادث الواقعہ فرجعوا الى رواتی حدیثنا وعرف حلالنا وحرامنا. اب جتنے بھی واقعات پیش آئے اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرنا, رجوع کرنا علماء کی طرف. غیبت امام زمانہ میں یہ توقی صادر ہوئی تھی آخری نائب کے نام, آخری نائب جب انتقال کر رہے تو چند لوگ آ کے بیٹھ گئے. ہر نائب کے انتقال کے موقع پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں محرم یا راز جاننے والے, اور آخری نائب سے کہتے ہیں اس کا بتا دیجئے امام نے اگلے کا کیا نام بتایا. جب چوتھے نائب کا وقت آخر آیا, روایت ہے کہ 15 شعبان ہی تھی, ایک روایت کا سوال کیا جس کے اعتبار کراچی کی بعض مسجدوں اور امام بارگاہوں میں 10 شوال غیبت کبرا کے آغاز کے نام سے پروگرام ہوتا, برنامہ ہوتا ہے یا کوئی نجیس ہوتی, اور زیادہ روایتوں میں 15 شعبان. 15 شعبان کو چوتھے نائب کا وقت آخر آیا. اب جو جاننے والے ان کو پتا چل گیا کیا حالت, آ کے بیٹھے, پہلے نائب کے قریب بیٹھے تھے, دوسرے کا نام لیا, دوسرے سے تیسرے کا لیا, تیسرے سے چوتھے کا لیا, چوتھے سے پانچویں کا لے رہے. یعنی ابن محمد قمری نے آگے کھول اور کا امام نے فرمایا کہ اب غیبت کبرا شروع, کوئی نائب نہیں ہے, لیکن امل حوادث الواقعہ جو نیا واقعہ پیش آئے. لیکن میں خاص طور پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسی پہ بات کروں, بعض علماء جو علماء نہیں, بعض ایسے ہی شیطان کے کارندے چاہے امدن چاہے غلط فہمی, وہ اس ایک روایت کو پیش کر دے کہ امام نے اجتہاد و تقلید کی بات پسند نہیں کی وقت آخر, یہ روایت پر ہم بھی مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اجتہاد و تقلید کے لیے ہمارے پاس الگ روایت ہے, یہ تو ایک اور مسئلے پر امر حوادث الواقعہ جو بھی نئی چیز پیش آ جائے پہلے رجوع کرو ہمارے کون اور جاننے والوں پر جو حلال اور حرام بھی جانتے ہیں اور حدیث کو بھی جانتے ہیں, علماء کی بھی کیٹیگری کر دیں, لیکن علماء میں بھی علماء کی بھی درجہ بندی کر دی, علماء میں ہر شخص کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو ایک چیز تھی اجتہاد و تقلید, وہ تو اپنی زندگی میں دستو امام نظام بنا گئے, یا اجتہاد و تقلید سے ہٹ کر بس یہ آخری جملہ. آپ شعبان کے مہینے میں امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں, ان کا آخری اپنے آخری نائب کے نام آخری پیغام دیا کہ خالی مسائل نہیں, جو بھی نئی چیز پہ جا کر پہلے ان کی طرف رجوع کرو اور ان سے پوچھو گے کیا. اس عربی میں نئی چیز کو کہتے ہیں حادثہ, ہمارے ہاں تو ٹکراؤ کو یا تصادم کو کہتے ہیں حادثہ, ایکسیڈنٹ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن عربی میں ہر نئی چیز حادثہ کا حوادث الواقعہ, جو بھی نیا واقعہ نہیں ہے اس میں پہلے رجوع کرو پھر عمل کرو. مت سمجھو کہ ہم کو تو اتنے مسئلے معلوم, ہماری مسئلے بھی کام نہیں آتے کیونکہ ہر مسئلہ اپنے ساتھ پانچ سات مسئلوں کا پس منظر رکھتا ہے, پھر یہ بات کی جاتی. اور یہ مدد نویں امام کے سگے چچا اور آٹھویں امام کے سگے بھائی اور ساتویں امام کے حقیقی بیٹے سے بھی ہو گئے. جا کے بیٹھ گئے تھے مسئلہ بتانے, ایک آدمی نے جانور کے بارے میں مسئلہ پوچھا, بس پیڑھی جواب دیا کہ میں نے اپنے بھائی سے یہ سنا. آٹھویں امام کا حوالہ, نویں امام اگرچہ عمر میں بھی زیادہ, نویں امام اس وقت 7 سال کے تھے, چچا 70 سال کے, اور رتبے رشتے میں بھی بڑھ, مگر ایک بار جلال میں آ گئے, چچا کو بابو سے پکڑ کر رکھا گیا, یہاں مت بیٹھ, یہ آپ کے لیے حق نہیں ہے یہاں بیٹھنے, آپ نے میرے بابا پہ تہمت لگائی, میرے بابا سے مسئلہ پوچھا گیا تھا میت کی بس ملی, اس کا وہ جواب دیا تھا جو آپ نے جانور سے جا کے ملا دیا, خالی مسئلہ سننا بھی نہیں ہوتا, اس کی تفصیل میں سنا کسی حوالے سے, کسی حوالے سے, یہ خالی معلومات کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا پس منظر بھی ہونا چاہیے. خالی نیت نہیں چلتا کہ بھائی ہمارا کام ہے تبلیغ اسلام, 50 کو اسلام میں داخل کر کے 100 کو نکالو, اس کا تبلیغ, خالی خلوص کام نہیں آتا, خلوص کے ساتھ لوگ تارکین کا پیٹ پیٹ پلا پلا کے پیسوں کو مار دیتے ہیں, تو خالی قدمہ نہیں, خالی خلوص نہیں, خالی خدمت اسلام. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جو شراب کے بارے میں خدا نے کہا, شراب کے بارے میں جو کہا ہے نا وہ توحید اور مسائل کے بارے میں بھی چلے, کہا شراب کہاں توحید, لیکن ایسے ہی بے ربط باتوں کا نام ہے یہاں کا درد جو اس سال کا آخری درد. کیا شراب کے بارے میں کیا کہا, دیکھیے اصول دیا, شراب کے بارے میں کہا فی اسم و منافع للناس ان الخمر والمیسر, شراب اور جوا اس میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی, لیکن اسمہما اکبر من نفعہما, ان کا گناہ زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے, اس لیے یہ حرام کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اگر توحید کے نافی ایسی بچیوں کے ذریعے ہو کہ اس کے اندر غلطی زیادہ اور صحیح پر صحیح بھی ہوگا, کچھ مسئلے لوگوں کو ملے مگر غلطی زیادہ, تو اصول وہی ہوگا. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال, فطرہ, ایک مسئلہ میں فطرے کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں, مگر اس سال کیونکہ ماہ رمضان میں میں کراچی میں نہیں, تو ابھی سن لی اشارہ, اب مسائل شروع ہو, اشارہ کافی ہو. کیا فطرے کی اہمیت ہمارے معاشرے نے اب تک نہیں سمجھی, فطرے کی جو فضیلت آئی ہے کہ اہمیت آئی, فطرے کو فطرہ کہتے کیوں, سوال, اور مجتہدین نے اس کے دو جواب دیے, کہا فطرہ یا تو اس معنوں میں ہے خلقت آدمی کی پیدائش, تو یہ زکات فطرہ وہ چیز جو آپ کے جسم کی سلامتی کی ضرورت حادثات سے محفوظ رکھتی ہے, ناگہانی واقعات سے محفوظ رکھتی ہے. عام زکات جو ہے, زکات کے معنی ہے برکت, بڑھوتی, کسی چیز کا بڑھ, وہ زکات اموال, مال کی زکات جو یہ زکات در حقیقت مال بڑھانے کے لیے, تم نے اللہ سے ایک گارنٹی تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی نہانی ایک وعدہ کیا, جس مال کی زکات دی جائے گی اس مال میں اضافہ, اور جس بدن کی زکات دی جائے گی اس بدن کی سلامتی. ہمارے بعض مقامات میں یہ دعائیں ہیں, کہتے اللہ امتحان لے سکتا ہے لیکن دعائیں, خدا بندہ ایسے مرض سے محفوظ رکھنا جو عذاب کے خاتمے سے منتج, یعنی بیماری ٹھیک ہے وہ ہتھیار مومن ہے, لیکن بعض بیماری, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, گردہ, جگر, یہ اللہ مبتلا کر سکتا, لیکن سب ہوا یہ سب, اور زکات فطرہ اس کا نام, چنانچہ بعض کتابوں میں اس کو زکات بدل لکھا جائے, جس طرح عقیقہ بچے کے لیے صدقہ نہیں, اللہ سے کہے لحم آب لحم ودم آب دم بشار آب شار, اے خدا جانور کے خون کے بدلے اپنے بچے کے خون کی طرح کی جاتا, دعا وہاں پڑھوائی جاتا, اے خدا اس کی ہڈیوں کے, جانور کی ہڈیوں کے بدلے بچے کی ہڈیوں کی طرح کی جاتا, یہ ہے فطرے کا کام, اس کے ذریعے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بدن کی سلامتی جاتا, لیکن برابر سے ایک دوسرا قول, فطرت اصل میں اسلام کو ہے، زکات الفطرہ من، آپ نے جو اسلام لیا ہے اس کے لیے کوئی آپ نے معاوضہ دیا؟ اس کے لیے آپ نے کچھ حق ادا کیا؟ یہ اسلام کا حق ہے، اگر تو مسلمان اس کا حق کم سے کم زکات الفطرہ. اور اس کے بعد اس کے فوائد آئے، صدقہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے فطرے کے مقابلے، لیکن اور ہمارے یہاں فطرہ وہ چیز ہے کہ بڑی سے بڑی حالت میں بھی لوگ دے دیتے ہیں، رقم چھوٹی ان کو ہے نہیں کہ 10 لاکھ سے 2 لاکھ مانگا ہے اللہ نے، 15 روپے 30 روپے اس کے اوپر کام چل جاتا تو لوگ دے بھی دیتے ہیں. اسی میں تو زیادہ افسوس دے دیتے ہیں، اسی میں زیادہ افسوس. کیا افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 5 آدمی، شوہر ہے، بیوی ہے، 3 بچے، ان 5ों کی سلامتی کے لیے ہم نے 5 فطرے بھجوائے، اوپر آسمان کے بڑھائی کا چکرا تھا. کیوں چکرا تھا؟ کہا کہ خدا سے اس نے 5 آدمیوں کی سلامتی مانگی، فطرہ تو 4 کا آیا، 1 کا کہاں چلا؟ جیسے کسی کالج میں، اب کیا کالج کے لیے کیا دانشگاہ، کسی دانشگاہ میں داخلے کی ضرورت اور آپ نے کہا بھائی ہم 5 آدمی داخلہ لینا چاہتے ہیں، داخلے کے لیے آپ نے فارم لے لیا، 5 کے فارم جا کے جمع کرائے، کلرک نے جب اکاؤنٹنٹ نے دیکھا 30 بہت چار کی تھی، فارم 5 آئے 30 چار کے ساتھ لگی ہوئی، حیرت کے ساتھ دیکھے گا کہیں وہ ڈرافٹ گر تو نہیں گیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو. آپ 5 آدمی ٹرین میں سوار ہوئے، چیکر آیا یا نگران آیا تو ٹکٹ 4 کے نکلے، وہ بچوں کا ٹکٹ چیکر ہے تو وہ حیرت مزہ نہیں ہوگا، گھر میں خبر دیا مگر 99% مشتحدی فطرے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو نظام تقسیم ہے اس میں فطرہ 1-2 کا مطلب ٹوٹتا. ٹھیک، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ 99% مراجے کی بات نہ کریں، آپ کا مرحوم آپ ہے کوئی آپ ہے سیستانی کا کیا نظریہ؟ یہ جو مستحقین فطرہ توڑنے کی اجازت دیتے لیکن احتیاط سے مستحق بھی یہ کام نہ کر، لیکن مرحوم امام خمینی وہ کہتے ہیں کہ نہیں فطرہ نہیں توڑ سکتے. مرحوم آیت اللہ ابن پائلہ اور پوری تاریخ شیعہ میں چلے جائے فطرہ توڑنا جائز نہیں، وہ فطرہ نہیں، جائز نہیں کا مطلب وہ فطرہ نہیں ہو. آپ نے 5 فطرے دیے، 4 پورے دیے، 1 توڑ کے دیے، تو وہاں 4 پہنچیں گے، 5 نہیں پہنچیں گے. اچھا اب ایک سوال، جب مرحوم آگاہ ہوئی نہیں اور آگاہ سیستانی نے اجازت دی تو مسئلے کو اس طرح سے کیوں بیان کیا جا رہا؟ وجہ یہ کہ وضو غسل اور تیمم کی تقریر میں میں نے گزارش کی کہ اگر آپ کا مرجع کچھ اجازت بھی دیتا تو خیال کے بعد کا مرجع آ کر جب اپنا فتویٰ سوترا دے گا تو وہ کہے گا کہ اس کا اطلاق فقط آج سے نہیں ہے، ماضی سے نہیں. اور خود چند مسائل میں مرحوم آ گئے، کوئی کبھی یہ نظریہ ابھی 3 ہفتے پہلے جو بحث ہوئی کہ مرحوم آ گئے کوئی جب تحفے پر خمس کو واجب مانتے ہیں تو پھر یہ بھی کہتے کہ اگر تم خود سے پہلے اس کی تکلیف میں رہ چکے جس کے نزدیک تحفے کے خمس نہیں ہے اور اس لیے تم نے نہیں دیا، 1 سال جمع کیا تاکہ خمس واجب تو ہو گیا پھر خرچ کر لیا، اور اس لیے خرچ کیا کہ میرے اس وقت کے مرجے کے نزدیک تحفے کے خمس نہیں، تو معلوم آ گئے خود کا کیا نظر ہے کہ جب میرے تکلیف میں آئے تو آج سے جو تحفے ہیں خالی ان سے خمس نہیں، جو پرانے مستحق کے زمانے میں خرچ بھی ہو چکے ان پر بھی خمس. میرے خود آ گئے کوئی بھی چند مسائل میں مانتے ہیں کہ اس مسئلے کا اطلاق ماضی سے ہو. سپریم کورٹ میں آج کل ایک بحث، دیکھیے عادت نہیں چھوڑتی، عدالت عظمیٰ میں آج کل ایک بحث ہے کہ کیا قانون آج اگر بن رہا تو اطلاق ماضی سے ہو سکتا، لیکن ہماری شریعت میں مسئلہ ہے وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، تیمم اور فطرے کے بارے میں، بلکہ اصل مسئلہ ہے زکات کے بارے میں. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا یہ بھی اس سال مسئلہ آیا کہ اگر کوئی غیر شیعہ 50 سال بعد شیعہ بنتا تو نمازیں جو اس نے اپنے طریقے سے پڑھی گھر کے ہمارے طریقے سے باطل ہیں وہ صحیح مزا نہیں کرتا، روزے جو اس نے اپنے طریقے سے 10 لمحے پہلے کھول لی اس کی مزا نہیں، لیکن جو زکات اس نے اپنے طریقے سے دی اس کی مزا ہے. سوال پوچھا گیا کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ زکات خالی نکالنے کا نام نہیں، زکات فقیر تک پہنچ جانے کا بھی نام، اور زکات شیعہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی چنانچہ یہ دینا پڑے. جس طرح کوئی کافر مسلمان تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن جو اس نے قرضہ کسی سے لیا ہے وہ واپس کرنا، مرضے معاف نہیں ہوتے، عبادتیں معاف ہوتی. اسی طریقے سے فطرے کا مسئلہ کہ گھر سے آپ کی مرضی کے فتوے سے کام چل جائے گا، مگر ایک تو یہ خطرے کی تلوار لڑکی رہے گی، کسی وقت بھی آگے کوئی مر گیا صرف آئندہ کے فکروں سے پابندی نہیں لگائے ماضی میں، اور دوسری بات ایک دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ فطرہ جو تحفظ دلواتا ہے آپ کی اولاد کو، اس کے اندر بہتر یہ کہ ایسا فطرہ دے کہ ذرا لڑکی گنجائش ملا دے، شان پھر بھی آپ توڑ سکتے ہیں اس وقت فطرہ جو کہ آگے ہوئی اور آگے چیزانی کی اجازت، لیکن یہ بھی کہتے ہیں آپ ثواب اور فضیلت سے تو محروم ہو، اور دوسرا مجھے دو باتیں نہیں ہیں. اب آئیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ فطرے کو اسلام نے ایک یونٹ مانا، جو بھی آپ کا فطرہ بنتا ہے. چنانچہ اگر اس سال اعلان ہوا کہ 40 روپے دینا، فطرے کی رقم کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کم از کم پاکستان. کیوں؟ اس لیے کہ فطرہ نام ہے 3 کلو گندم، تو گندم دیں تو ٹھیک، قیمت اگر آپ پوچھیں تو قیمت کیسے بتائیے. اس لیے جو ہمارے یہاں غلطی اکثر ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع میں اعلان ہوتا ہے کہ اس سال فطرہ کیا، وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے لیکن پھر بھی غلطی. وہ کہ فطرے کی رقم کا تعین ہوگا اس دن جس دن آپ فطرہ دے رہے ہیں. چنانچہ اگر آپ 29 رمضان کا دن گزر کے شب عید فطرہ دے رہے ہیں، اس وقت جو قیمت چل رہی ہے گھاٹے کی وہ چلے گی. اچھا پچھلے سالوں میں یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن گزشتہ ایک سال میں آٹے کی قیمت میں جو ایک فلکچویشن تو نہیں کہوں گا، ایک اتار چڑھاؤ آیا، جیسے اس وقت ڈالر کی قیمت میں ایک اتار چڑھاؤ. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جو آج ہے وہ کل ہے، جو کل ہے وہ پرسوں، اور معمولی پیسے دو پیسے کا نہیں، اتنا بڑا کہ جو لوگ سیاست، مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے سیاست کہا کہ ڈالر 45 کا ہے، ہم 45.5 کے حساب سے خود دے دیں، اور وہ 46 تک بھی پہنچ گیا تھا کس تاریخ کو. احتیاط میں جو زیادہ دیتے وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو آٹے کی قیمت اس دن دیکھنا ہے جس دن آپ فطرہ نکال رہے ہیں. ایک ہفتے پہلے جمعۃ الوداع کو نہیں، کیونکہ اس سال تو عید کا جمعے کو پڑ رہی ہے، تو جمعۃ الوداع تو ٹھیک ہے کہ جمعے پہلے ہوگا، پورے 7 دن. گھر سے ایک امکان ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہو جائے. وہ کیوں ہے؟ رمضان میں قیمتیں بڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد ذرا کم ہوتی ہوتی ہوں گی، ہونا چاہیے، اصول یہ کہتا. پھر مسئلہ یہ جاتا ہے اگر کسی وجہ سے، ایک سوال یہ آتا ہے کہ فطرہ یا تو آٹا دے دی، وہ تو دنیا میں جہاں دیجیے ہر جگہ ایک ہی، اگر اس کی قیمت دینا تو مشتہرین کہتے دو نقطوں کا خیال رکھیے، قیمت دی جائے گی وقت الاخراج لا وقت الوجود، وقت ال و قیمت البلد نہ قیمت الوطن. یہ دو جملے، پہلے جملے کا مطلب یہ کہ جس وقت فطرہ واجب ہوا اس وقت سے قیمت نہیں دیکھنا جس دن آپ دینے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو واجب ہونے سے پہلے کی قیمت دیکھی جاتی ہے کہ بھائی رمضان کی 20 تاریخ کو آٹا کیا چل رہا تھا، کیونکہ 23 رمضان کو جمعے میں اعلان ہونا. نہیں، جس دن واجب ہو. واجب کب ہوتا؟ واجب ہوتا ہے چاند رات کو. گھر کے آواز کوئی کہتے ہیں واجب ہوتا ہے نماز صبح کے وقت، لیکن کیونکہ چاند رات کو آٹے کی دکانیں بند ہوتی، باقی مہندی کی دکانیں کھلی ہوں گی، اس لیے اس میں یہ امکان نہیں کہ چاند رات کی قیمت فجر تک کم زیادہ ہو جائے. تو وہی جو سب کا مسئلہ ہے چاند رات کو جو قیمت، لیکن نہیں چاند رات کی قیمت نہیں، چاند رات کو واجب ہو، لیکن پھر بھی جس دن آپ دے رہے ہیں اس دن کی مارکیٹ ویلیو چلے، مارکیٹ ویلیو یعنی بازار کی قیمت، جو بازاری قیمت وہ چلے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے تو اتنا اہم نہیں جو بالکل پابندی سے وقت سے فطرہ نکالتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو، اب کاش شوال کو ہمیں فطرہ دینا ہوا کسی وجہ سے، کوئی ایسا پرابلم، بیماری، کوئی ایسی مصیبت آ گئی، پرابلم کو ہٹا دیجیے، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسی مشکل آ گئی، اب سات شوال کو دے، اس دن جو قیمت ہے وہ دینا. اچھا نہیں، ابھی سنیے یہ مسئلہ اہم بھی بن رہا. آپ کے کوئی رشتے دار پاکستان سے باہر کہیں رہتے، برطانیہ میں رہتے، انگلینڈ نہیں، برطانیہ میں رہتے، ریاست آئے متحدہ امریکہ میں رہتے، مثلا ان کا خط آ گیا کہ میرا فطرہ دے. اب وہ خط آیا، 15 دن لگے، 15 دن بعد پیغام پہنچا، آج 15 شوال کی قیمت چلے گی. وہ نہیں چلے گی کہ ہم نے تو نکالا 40 روپے تھا تو ان کا بھی 40 دے دو، ہو سکتا ہے اس دن قیمت کچھ اور ہو، آج قیمت کچھ اور. تو باہر کے ممالک سے جو پیغام آتے ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھنا. ہو سکتا ہے کہ جتنا میں اس مسئلے کو پیچیدہ بنا رہا ہوں اتنا ہو نہیں، یعنی احتیاطاً شروع میں ہی ہم اتنی زیادہ قیمت لگاتے ہیں، لیکن چونکہ پچھلے سال ہم سانپ کا ڈانس لتا رسی سے بھی ڈرتا، پچھلے سال آٹے کی قیمت میں سب دیکھ چکے، تو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے چاہے اس سال ضرورت نہ پڑے. کہ اگر کسی وجہ سے 30 دن بعد آپ ہندرا نکل رہے تو دیکھا جائے گا آپ کیا قیمت ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی ہم نے تو اس دن 40 روپے دیے تھے, تم نے دیے تھے, ہو سکتا ہے 40-45 قیمت. ایک بات. دوسری بات, قیمت وطن نہیں دیکھی جائے گی, قیمت بلب دیکھی جائے گی. ایک آدمی کراچی میں رہتا ہے, آج کل تعلیم کے لیے امریکہ گیا, ایران میں اس نے کسی کو فون کیا کہ میرا فیصلہ نکال کے یہاں دے دے, آٹے کی کون سی قیمت چلے گی کراچی کی, یہاں پر اس کا وطن ہے اور اس کے پیسے بھی یہیں بیٹھے ہیں, امریکہ کی کہ جہاں رمضان اس نے گزارا, ایران کی کہ جہاں کے مستحق کو دینا چاہ رہا ہے. اب یہ حالت سوال ہوگا کہ کیا آدمی کو یہ اختیار ہے کہ رہتا کہیں ہو اور فیصلہ کسی اور شہر میں دے, 12 روپئے کا الگ مسئلہ ہے, لیکن ایسا کرے تو فطرہ غلط نہیں ہوگا. قیمت کس شہر کی دیکھی جائے, دیکھیے یہ مسئلہ غریبوں کے فائدے کا جو اب تک چل رہا, مگر فائدے کے خاطر غلط مسئلہ تو نہیں بتایا جائے. معیار ہے جہاں پہ فطرہ دے رہے, جناب اگر ایران میں دے رہے تو وہاں 3 کلو آٹے کی قیمت چلے, نہ امریکہ کی قیمت نہ کراچی کی قیمت. بعض افاق ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیرونی ممالک میں جہاں ڈالر اور پاؤنڈ ملتے وہاں سے جو رقم بھجواتے ہیں تو خاصی معقول رقم ہوتی, وہ اپنے حساب سے بھجواتے کہ ہمارے یہاں کا اتنے روپے پاؤنڈ ہے, اچھی خاصی رقم آ جاتی ہے غریب کے, لیکن وہ غلط مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ مسئلہ کبھی الٹا بھی ہو سکتا. کھانے پینے کی چیزیں اب پاکستان میں دنیا بھر میں مہنگی ہو رہی, برطانیہ کی مہنگائی اپنی جگہ کھانے پینے کی چیزیں اب سستی ہوتی جا رہی ہے, یہاں کے مقابلے گلف یا گلف نہیں خریدی ممالک جو ہے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں سستی, تو ایک مسئلہ تو یہ ہے, لیکن اصل مسئلہ وہ چل رہا کہ قیمت ادا کے دے جس دن دینا, یہی مسئلہ خمس میں بھی ہے. ایک آپ خمس کا مسئلہ بھی بتا دوں, وعدہ تو تھا آج کی پوری تقریر خمس کی ہوگی, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, حضرت عزیز کا جملہ تو نہیں کہتا ہوں, شاعر کا مصرع پیش کر دیتا ہوں. آخری وقت, کیونکہ درس کا آخری وقت قریب آ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سارے مسئلے نہ رہ جائیں. یہی مسئلہ خمس کا بھی, کیا مسئلہ خمس کا بھی, یہ مسئلہ کہ جس چیز میں خمس واجب ہوا اگر آپ نے وقت پہ خمس نہ نکالا اور 2 سال بعد دے رہے تو اس صورت میں اس وقت کی قیمت کا خمس دینا ہو, کیونکہ خاص طور پہ یہ مسئلہ جائیداد میں چلتا. ایک بلیٹ آپ نے 10 لاکھ کا لیا اور اس کا خمس 2 لاکھ واجب تھا, نہیں دیا, اور جب آپ کو ہوش آیا تو وہ فلیٹ 25 لاکھ کا ہو چکا. اب 25 لاکھ کا پانچواں حصہ 5 لاکھ دیں گے یا قیمت خرید کا خمس 2 لاکھ دیں گے, یہ روپے 2 روپے 5 روپے کا فرق نہیں ہے, یہ ڈبل رکنے سے بھی زیادہ کا فرق. جواب یہی کہ جس وقت آپ خمس دینے جا رہے ہیں اس وقت جو اس کی قیمت. البتہ پھر ایک گنجائش آ جاتی ہے, وہ مسئلہ بات کہ کبھی کبھار یہ مسئلہ آتا ہے کہ نہیں, جو قیمت خرید ہے جو موجودہ قیمت ہے اس کے درمیان جو سب سے زیادہ اس چیز کی قیمت ہو گئی, یہ بھی ممکن ہے کہ گاڑی نئی خریدی آپ نے 5 لاکھ, استعمال کے بعد ہو گئی 2 لاکھ, اور اب آپ خود دے رہے ہیں کتنے سال بعد, تو آپ کہیں کہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں یا استعمال شدہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ آلل قیم, وہ مسئلہ کیا, کہیں سے کہیں میں جا رہا ہوں لیکن ذرا سے کچھ کام کے مسئلے بتا. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مومن کی کوئی چیز غصب کر دے, چیز رقم نہیں چیز, چیز غصب کر دے, اور پھر غصب کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں وہ چیز ضائع ہو جائے, تو ہمیں اس چیز کی اصل تو تھا کہ چیز واپس کرو اصلی مالک, لیکن ضائع ہو گئی, اب اس کی قیمت دینا, کون سی قیمت دینا, جس دن یہ چیز ہم نے چھینی تھی اس دن کی قیمت, جس دن یہ چیز ضائع ہوئی تھی اس دن کی قیمت, جس دن ہم مالک کے پاس گناہ کا اعتراف کرنے جا رہے ہیں اس دن کی قیمت. ایک گاڑی ہم نے کسی کے پاس رکھی تھی, 7-2 سال 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے رہی, پھر وہ کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی, کوئی ہم سے بھی چھین کے لے گئے. ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, سمندر کا قانون ہم شہروں میں بھی چل رہا. جب وہ چیز ہم سے چھینی گئی اس کو 2 لاکھ بھی رہتے, اتنا ہم نے کھسایا تھا چیز, اس کو تھوڑی سی کہ احتیاط سے استعمال کر, جو وہ 5 لاکھ کی سیکنڈ ہینڈ کی بھی تھرڈ ہینڈ کی بھی فورتھ ہینڈ ہو کے 2 لاکھ ہی رہے گی. 2 لاکھ اس وقت بھی بہت سا ہمارے دل میں خوف رکھو تھا, ہم گھر میں بیٹھے رہے, پھر 10 سال بعد یاد آیا کہ تو ہم نے بڑی غلطی کی جب جوان بیٹا مرنے لگا ہے, جب گھر میں کوئی قہر اور آفت آ گئی. چنانچہ ہم بھاگے بھاگے گئے کہ کس کس صاحب ہم پر ہے اس کے پاس پہنچ. اس وقت وہ گاڑی جو تھی 25 لاکھ کی ہو چکی تھی, جیسے مرسیڈیز کبھی بہت سستی تھی اس وقت کے اعتبار سے تو وہ بھی مہنگی تھی. اب اس وقت ہم اس کے پاس جب چھینی تھی تو 5 لاکھ کی. جس دن ہم سے چھین لی گئی اس دن 2 لاکھ رہ گئی. جس دن ہم گناہ معاف کرانے جا رہے ہیں 25 لاکھ ہو. کون سی اس میں سے قیمت دینا؟ زیادہ تر شیعہ علماء جس میں ہمارے ہوئی اور خمینی بھی شامل ہیں فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں دے, ان میں سے کوئی بھی نہیں دینا. آدل قیم پورے اس عرصے میں جس دن آپ نے گاڑی چھینی اور آج تک پورے اس 10 سال میں جب اس گاڑی کی قیمت جو سب سے زیادہ ہوئی, فرق کیجیے کہ بیچ گاڑیوں کی کمی کی بنا پہ یہ مرسیڈیز 28 لاکھ پہنچ گئی, پھر کم ہو کے آج 25 کی ہوئی, یا ڈالر کی قیمت بڑھ جانے کی بنا پر گاڑی بھی 28 کی ہو گئی تھی, پھر قیمت کم ہو گئی. چھینی تو 5 لاکھ, آپ کے گھر کار ہوئی تو 2 لاکھ, آج آپ جانے تو 25 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو 28 لاکھ کا دعویٰ. ان میں سے کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ جو ظلم کر کے کسی سے چیز چھینے, آدل قیم خمس اگر کسی مجبوری کے بغیر روکا گیا ہے تو یہ قتل. چنانچہ اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس چیز کی آدل قیم 5 لاکھ کا فلیٹ 10 لاکھ کا لیا آج 25 لاکھ کا, بیچ میں ایک زمانے میں مارکیٹ بڑھ کے 35 تک پہنچ گئی تو خمس میں 35 کا عدد آئے اگر بغیر مجبوری کے خمس روکا. لیکن ایک فوراً اس کے بعد ایک سوال اور آئے, وہ یہ کہ بار بار ہم نے لفظ چیز کہا چیز کہا چیز کہا. اردو بول رہا ہوں, انگریزی والی چیز نہیں ہے, اس لیے پہلے سے بتا دیا, آج میں نے پوری کوشش کی. اگر رقم چھینی جائے, رقم کو چیز نہیں کہتے, اگر یہی مسئلہ پیسے کا بجائے 5 لاکھ کی گاڑی کی ہم کسی کے 5 لاکھ دبا کے بیٹھے اور 20 سال بعد اسی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوا یا ہو جائے 20 سال بعد, اب 20 سال پہلے کے 5 لاکھ آج کم سے کم 50 لاکھ بلکہ کروڑ بن چکے, کیا رقم میں بھی پیسے میں بھی یہی اصول چلے گا؟ یہ اصول اگر 5 لاکھ کے بطور مثال 5 لاکھ کے اگر 1 لاکھ ڈالر آتے تھے, جس زمانے میں ہم چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے اور ہمیں حساب میں ڈالر کا حساب کرنا پڑتا تھا, 4 روپئے 50 پیسے کا حساب کا کر دیا اور کون کچھ 9.5 روپئے کا تھا. پتہ نہیں آج کل بھی غیر ملکی سکے فورن ایکسچینج فورن کرنسی تو نہیں کہہ سکتا, یہ غیر ملکی در مبادلہ کا حساب ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے زمانے میں چھٹی جماعت کے حساب میں تھا. تو اب 1 لاکھ ڈالر آتے تھے اس وقت 5 لاکھ, یاد ہم کو باقاعدہ یہ اس کے سوال اس دھیان میں آتے. آج 1 لاکھ ڈالر 45 لاکھ روپئے میں آئے. تو جب ہم نے 5 لاکھ روپئے چھینے تھے آج اگر واپس کر سکتا نہیں, رقم میں یہ نہیں چلتا. چنانچہ رقم اگر آپ 20 سال بعد واپس کریں اتنے ہی دینا پڑے گے جتنے 20 سال پہلے, نہ آپ ڈالر سے حساب کریں گے نہ آپ سونے. اور یہی چیز خمس میں بھی آتی ہے, لیکن کوئی وجہ تھی جو میں نے یہ مسئلہ کیا, خمس میں بھی یہی آتا کہ اگر آپ نے چیز کا خمس روکا تو جب دیں گے اس وقت کی قیمت بلکہ آدل قیم بھی چل سکتی, اور اگر آپ نے رقم کا خمس روکا تو آج بھی آپ کو وہی 20 سال پہلے والی چیز دینا, 20 سال پہلے والی رقم دینا. مسئلہ ذرا مثال سے سمجھیے, بہت اہم مسئلہ. اس لیے یہ مسئلہ بھی وہ کہ جس میں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر آدمی اپنی جگہ ایک اچھائی کرنے جاتا الٹا پھنس جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کا ایک فلیٹ ہمیں خریدنا ہے, اگر یہ 10 لاکھ پہلے آپ نے جمع کیے, 10 لاکھ تو میں نے بڑی رقم بتا دی, آج کل لوگ اتنا جمع نہیں کرتے, لیکن بطور مثال 50 ہزار کی کوئی چیز خریدنا, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 50 ہزار پہلے ایک سال جمع کیا, سال بھر جمع رہا, اس کے بعد اس 50 ہزار کی آپ نے گاڑی خریدی, ایک سال 50 ہزار جمع ہوئے پھر گاڑی خریدی, یعنی بہت پیسے پر آیا, آپ کے گھر پیسے رہے, وہ 50 ہزار کی گاڑی آج 10 لاکھ کی مل رہی اور آج آپ خود دینے جا رہے ہیں, آپ کو فقط 10 ہزار خمس دینا. اگر پیسے جمع کیے اور پیسے پہ خمس واجب ہوا پھر وہ پیسہ استعمال کر کے چیز خریدے تو خمس ابھی تک پیسے پہ رہے گا, چیز پہ نہیں آئے گا. وہ گاڑی آج 50 ہزار کی گاڑی آج 5 لاکھ کی ہو گئی, آپ کو 5 لاکھ کا خمس نہیں دینا, 50,000 کا دینا ہے. شرط کیا؟ 50,000 پر سال پورا ہو جاتا, خمس اس پہ آ جائے تو اسی پہ اٹکا رہے گا وہ پیسہ, جہاں استعمال ہو جو کنورژن ہوگا, نہیں جو اس کا بدل آپ نے اس پہ نہیں جائے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے 50,000 جمع نہ ہونے دیا, ایک گاڑی والے سے بات چیت ہو گئی, لیکن چیزیں آج کل تو بہت عام ہے, 20 سال پہلے اتنی عام نہیں. گاڑی والے سے بات ہو گئی, آپ نے کہا میں جتنا کماتا رہوں گا ہر مہینے تم کو دیتا رہوں, جب میرے پیسے پورے ہو جائے گاڑی دے دیں. چنانچہ آپ نے گاڑی خرید, ہر مہینے 5,000 جا کے دیا, ادھر خرید کمایا ادھر دے دیا, ادھر کمایا ادھر دے دیا, اور آپ کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کوئی بچت نہیں. اس طرح کر کے 1 سال سے زیادہ کے بعد گاڑی ملی, آپ امت رقم پر نہیں, رقم تو آپ نے روکی نہیں, امت گاڑی پر. یہ گاڑی کو اگر آپ آج بھی دیں گے تو اس کا حمس آج کی قیمت سے دیں گے, یعنی پیسے جمع کرنے کے بجائے چیز میں لگاتے جائیں, اور 1 سال سے زیادہ ہو گئے تو حمس چیز کی اعلیٰ ترین قیمت سے دیا جائے, اور پہلے پیسے جمع کرے روکے 1 سال کے بعد چیز خریدے تو حمس فقط رقم پر ہوگا, چیز میں نہیں ہوگا. فلیٹ بھی اگر اس طرح آپ نے خریدا, یہ پہلے 5 لاکھ جمع کیے جو فلیٹ کیش پر خریدے جاتے, نہیں نقد رقم پہ خریدے جاتے, آپ نے پہلے 5 لاکھ جمع کی, اس کے بعد جا کے اس کو دیا اور فلیٹ دے. آج 25 لاکھ کا ہے, حمس آپ کو صرف 5 لاکھ کا دے گا, کیونکہ فلیٹ پہ حمس نہیں ہے, اس رقم پر حمس. اور اگر آپ نے یہ طریقہ رکھا جو قسطوں پر, کہ ہر مہینے کمپنی کو آپ 10,000 دے رہے ہیں, فلیٹ کا قبضہ آپ کو سال بھر کے بعد ملے, یہ پیسہ کمپنی کے پاس جمع رہا آپ کے پاس سے چلا, آپ فلیٹ کے مالک بنتے گئے, قبضہ نہیں مالک بنتے ہیں. جب بھی بعد میں خمس دیں گے فلیٹ پر دینا پڑے گا, چاہے وہ 25 لاکھ کا ہو تو 25 لاکھ کا خمس دینا. بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ, کیا بہت ہی زیادہ نازک تکنیکی مسئلہ, کہ اگر آپ پیسے 1 سال جمع کیے اس سے چیز خرید اور خمس کسی کا نہیں دیا, 50 سال بعد بھی صرف پیسے کا خمس, اتنی کم ویلیو رہ جائے گی. اور اگر آپ بجائے پیسے جمع کرنے کے چیز میں لگا دیں گے اور 1 سال ہو گیا تو اب چیز فلیٹ پہ خمس آ گیا ہے, رقم پہ نہیں ہے, اور جب بھی دیں گے فلیٹ کی قیمت سے دیں گے. بعض وہ کولا اس میں تھوڑا وکیل کو احتیاط, اس لیے میں ایک لفظ ہو سکتا ہے استعمال کر رہا ہوں, بعض وکیل لیں گے اس وقت کی بازار کی قیمت سے, بعض لیں گے آلل قیام, لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات کہ زیادہ ہی قیمت سے آپ کو دینا. فطرے کے اندر واپس ہم آتے ہیں, کیونکہ اصل بھی یہ مسئلہ خمس 1.5 مہینے بعد مسئلہ آ سکتا, فطرے کا وقت نکل جائے. فطرے کے اندر بھی مسئلہ یہ بھی کہ وہاں کا جہاں آپ نکال رہے ہیں وہاں کی قیمت دیکھی جائے گی, اور جس تاریخ کو نکال رہے ہیں اس تاریخ کی قیمت دیکھی جائے گی. اب آئیے اصل مسئلہ, یہ فطرا توڑنا, اپنے آپ کو فطرے کے سارے ثواب سے محروم کرنا, ہو سکتا ہے کہ لا علم آدمی کو, شاید اس مسئلے میں لا علم آدمی کو غافل کو گناہ نہ ہو, مگر فطرا عقیدے کی طرف سے اور غسل کی طرف ان چیزوں میں ہے کہ جس میں حکم خدا کے ساتھ اس کا ایک فائدہ بھی ہم کو ملتا, غفلت میں اگر گناہ نہ ملے تو اس کے فائدے سے محروم رہیں. غسل روح کو پاک کرتا, اگر آپ نے غلط غسل کیا اور عذر پیش کیا مجھے مسئلہ نہیں معلوم تو شاید گناہ معاف ہو جائے, مگر روح پیٹنے دن نجس رہے اور وہ اپنے اثرات چھوڑ کے جائے. نجس چیز جتنے عرصے نجس رکھی جائے اس میں سڑان اور بدبو پیدا ہوتی, وہ خراب ہونے لگتی. پھر عقیدہ خالی ایک حکم خدا نہیں, ہمارے بچے کے خون گوشت ہڈی بال یہ چار کو دعا یا دے اس کے تحفظ کو کر لیا, غلط طریقے سے عقیدہ ہم نے کر لیا, شاید خدا اس فضیلت کے بارے میں نہ پوچھے مگر یہ نقصان تو ہو جائے. جیسے آپ غلط دوا پی گئے تو وہ اصل دوا کا فائدہ فطرے کے اندر یہ مسئلہ. اور عجیب بات یہ کہ پاکستان سے باہر وہ ممالک جہاں پر معلومات لوگوں کی کم, وہاں پر لوگ اس نقطے کا خیال کرتے ہیں. جیسے ہم اگر ایران کی مثال سے, تو آپ کا ایران کی بات تو چھوڑ, وہاں تو ہر مذہب میں مستحد اور آیت اللہ پایا جاتا. ہم مثال اگر آپ کو دیں امریکہ, ہم مثال اگر آپ کو دیں آسٹریلیا, ہم مثال اگر آپ کو دیں جرمنی, وہاں کے لوگ بھی اگر مسائل میں ہم سے آگے بڑھ جائیں تو قابل شرم. ہمارے ہاں زیادہ مسائل ہیں, لیکن اگر 6 مہینے کورس کرنے والی بچی آ جائے تو یہ بھی ختم, یہ بھی بیڑا پر ہونے والا جو ہے. کیا مسئلہ ہے کہ اب تک میں نے بتایا ہے, محفل جعفری میں بتا چکا ہوں, اس لیے میں مزے لے لے کے وضاحت کر رہا ہوں. اب سنیے مسئلہ, مسئلہ یہ ہے کہ ایک فطرے کو ایک یونٹ مانا گیا, مثلا اگر 40 روپے فطرہ بنا تو 40 ایک کلو. اب اگر پہلے تو میں ایک کسان دے, ہمارے گھر میں 5 آدمی ہیں مثلا, اور ہم نے 40 روپے کے حساب سے ان کا فطرہ نکالا تو 200 روپے بنے. اب ہم کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں, 2 غریب ہمارے پاس آ گئے, ہم نے کہا بہتر ہے بجائے ایک کو پورا قرض دینے کے آدھا آدھا صحیح دو گزارا کر, 200 میں سے 100 کا نوٹ ان کو دے دیا اور 100 کا نوٹ ان کو دے دیا. ہم نے اپنے اعتبار سے بالکل انصاف کیا. وہ انصاف جس کو اسلام نہیں مانتا کہتا ہے عدل کرنا ہے, انصاف نہیں کرنا ہے. یہ نقطہ تو آپ کو مجلسوں کی وجہ سے پتا, عدل چاہتا ہے اسلام, انصاف نہیں. بالکل آدھا کیا, اس میں کیا ہوگا, 40 کا فطرہ بنتا, اس کے پاس 100 روپئے, 40 اور 40 کے 2 فطرے گئے, تیسرا آدھا فطرہ گیا, 28 اس کے پاس بھی 28. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 میں سے 4 فطرے تو ٹھیک ہوئے, 5واں فطرہ آپ نے توڑ دیا, آدھا اس کو دیا اور آدھا اس کو دیا. اگر کیا آغاز ہوئی اور آدھا سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن جو میں مذاق کر چکا اس کو دوبارہ نہیں ہوگا, لیکن باقی تو کہتے ہیں کہ 5واں تو فطرہ بھی نہیں ہوئی. آسمان میں آپ کی درخواست پہنچی, خدا بندہ میں, میری بیوی, میرے 3 بچے, سارا سال بدن بھی ان کا محفوظ رہے, دین بھی ان کا محفوظ رہے, یہ فطرے کا فائدہ. درخواست کے ساتھ 4 آدمیوں کی فیس پہنچی ہے, 5ویں کی نہیں پہنچی. اور جب ملائکہ کو نہیں پتا کہ کون سے 5ویں کا فطرہ آپ نے توڑا, چاہے آپ کو بھی پتا نہ, تو پھر وہ کسی ایک کے اوپر مصیبت لے آئے. یہ جملے سے غلط مطلب نہ لیجیے گا, جو طریقہ ہوگا کہ بھائی 4 تو سلامت ہے, 1 سلامت نہیں. جیسے بعض جگہوں پہ غلطی ہو گئی, پچھلے سال یہ مثال میں دیتے ہوئے کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی جگہ 10 درخواستیں جمع کرا, اور قانون یہ تھا کہ درخواستیں 5 ہونی چاہیے. اب انہوں نے دیکھا 10 دے کے چلے گئے, اس کلرک کے ہاتھ میں چلا گیا جمع, کلرک نے دیکھا 10 تو نہیں چلے, 5 کے 2 گروہ بنا دیں. اب کون سے 5 ایک میں رکھے, کون سے 5 اسے کیا بنا, چنانچہ اس نے اپنے حساب سے 10 میں سے 5 ایک طرف رکھ دی, 5 ایک طرف, شوہر اس میں چلا گیا, بیوی اس میں چلی, بیٹا اس میں آ گیا, ماں اس میں چلی, کلرک کی بھی غلطی نہیں. بھائی اسے اگر ہم بتا کے جاتے ہیں کہ یہ 10 کو توڑنا پڑے تو یہ 5 ایک طرف رہیں, یہ 5 اس نے تو اپنے حساب سے جو 5 آ گیا ایک طرف رکھ دی. ملائکہ کو ہم بتا دیں تو بھائی یہ فطرہ ہم غلط دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کر رہے ہیں, تو اگر جو کچھ مصیبت ہے نا وہ میرے فلاں بیٹے میں لانا, وہ تو ہے ہی نہ, میں تو جاتا ہوں مر جائے, وہ تو نہیں تھا. تو ملائکہ نے اپنی مرضی سے آپ کے محبوب ترین بیٹے کو اس پریشانی میں ڈال دیا. بیٹا تو خیر اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے فطرہ نکالا, ہم تھے, بیوی تھی, ماں تھی, 2 بچے, اور کہہ دیا کہ بھائی اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنا ہو تو ماں میں کرنا, وہ تو ویسے ہی جا رہی ہے دنیا میں, ملائکہ کو تو نہیں پتا, اور اکثر لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی جو کچھ ہے ماں میں ہو جائے. تو اس نے اپنے حساب سے آپ دے غلطی کیا ہو, فطرہ توڑ لی. اچھا, اور یہ غلطی کا کوئی حل نہیں, اس لیے کہ فطرے سب آدمی برابر رقم سے بھی نہیں دیتے. آپ کہہ دیں کہ اس سال بہت آسان, 1 لاکھ روپے جمع ہوئے کسی کے پاس, 40 سے ڈیوائڈ کر دے پتا چل جائے گا کتنے فطرے, مگر یہ اس وقت وہ کرے, 40 سے تقسیم کر دے پتا چل جائے گا کہ کتنے فطرے ہوئے, مگر یہ اس وقت کرے گا جب اسے یہ یقین ہو کہ ہر آدمی نے 40 کے حساب سے فطرہ نکالا, کسی نے 40 کا حساب رکھا, کسی نے 35 کا رکھا, کسی نے 45 کا رکھا, ایک ہی گھر کسی نے کہا ایک فطرہ تو ہم کھجور کا دیتے ہیں کیونکہ ثواب زیادہ, باقی فطرے کسی, یہ تو حساب کوئی نہیں کرتا. اس کا جو حل میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں جب لوگ نماز عید کے لیے آتے اسی وقت فطرہ دیتے, ایک طرف 40, 50, 100, 200 لفافے رکھتے اور ساتھ میں ایک پین رکھتے, ہر آدمی آئے گا جتنے ڈالر جتنے پاؤن جتنے روپے دینا ہے لفافے میں رکھتے ہوئے, 6 فطرے فی حساب کی, تو اس میں بھی اگر انتظامیہ دیانت دار ہو سب, سارے لفافے جمع ہوئے, اکاؤنٹ بک کھل گئی کہ 200 فطرے ہوئے, 50, 40 کے حساب سے تھے, 1500 کے حساب سے تھے, اس طرح کر بچر دیے کہ اتنی زحمت انتظامیہ برداشت کر, اگر کرتے یہاں بہت بہت مشکل, اس لیے کہ اول سے انتظامیہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس منہ نہ کھولنا ہی بہتر, اور پھر چاہے کہ مشکل بھی ہو, جہاں پھر 100 آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں آسان, جہاں 5000 آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. درجے ایک ہلکا سا اشارہ دے رہا, فطرے کی تقسیم کے خرچے خود فطرے سے لیے جا سکتے، لیکن اتنا کہنا بھی مناسب نہیں تو سارے فطرہ خرچوں میں تقسیم ہو جائے گا، جیسے حکومت کے اکثر محکموں میں یہ ہوتا، یا کالی اس کے اخراجات اس کے ہوتے کہ جو اس نے جمع کیا سب اس میں چلا دو، عوام کے لیے کچھ نہ رکھا جائے، واپس آئیے اصل مسئلے سے، فطرہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اب اس کے ایک تو یہ طریقہ کہ آدمی یہ دیکھ کر اداروں کو دیں گے وہ گڑبڑ کر جائیں خود ہی اپنے ہاتھ سے، یا مستحد جامع الشرائط کے وکیل تک پہنچ جائے۔ اور دوسرا طریقہ ممکن وہ بھی ڈرتے ڈرتے بتا رہا ہوں، تو بعض مسجدوں کے انتظامیہ فطرہ لے کر غریبوں تک پہنچا دیتی، یہ مسئلہ پتا چلے تو شاید یہ بھی روک جائے۔ اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی فطرہ غریب کو نہ دے، ادارے کو دے، فطرہ کہاں کہاں دے سکتے، غریب کو دینا سب سے بہتر سب سے ثواب احتیاط کے بہت قریب، لیکن فی سبیل اللہ نیکی کے کسی کام نہیں دے سکتے، چنانچہ کسی مسجد کی تعمیر، امام باڑے کا خرچہ، مدرسے کا خرچہ اس نے فطرہ جا کر وہاں اگر چلا گیا فطرہ پھر یہ توڑ پھوڑ کا مسئلہ نہیں، کیوں جیسے غریب آدمی اگر پانچ فطرے لے 200 روپے، اب جب اس کے پاس چلے گیا یہ اس کی رقم، اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ جب خرچہ کرو تو 40-40 کے حساب سے کرو، کہیں 100 روپے نہیں خرچ کر سکتے، 80 خرچ کرو، یہ 120 نہیں، اب اس کا پیسہ بن گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ پچھلی تفریح خمس میں یہ مسئلہ آیا تھا 2 ہفتے پہلے، جو مستحق خمس جب خمس لے رہی ہے اس کا بن گیا، اسی سے آپ کو پیسے ملائے تو پی لیجیے، لیکن فطر آج بھی یہی مسئلہ آخری بنا کہ جب غریب میں لے گئے، غریب میں پابندی نہیں ہے کہ تم فطرہ نہ دو، وہ تو توڑے موڑے جتنا چاہے اس کا پاؤڈر بنا دے، ایک روپئے سے الگ الگ خرچہ کرے، کوئی حرج نہیں اس کا ہو۔ تو اگر آپ کسی مسجد کو دیکھیں یا کنارے کہ لے کر غریبوں کو پہنچاؤ جو عام طور پہ تاثر، تو پھر تو جس نے لیا غریبوں تک بغیر توڑے پہنچانا، اور اگر آپ کہتے ہیں میں غریب کے لیے نہیں دے رہا، میں تو اسی مسجد کے لیے دے رہا، تو مسجد کا پیسہ ہو گیا، جب ان کے ہاتھ میں آ گیا جتنا وہ توڑے پھوڑے ان کی مرضی، البتہ توڑ پھوڑ کے مسجد میں لگا، توڑنے پھوڑنے سے وہ مطلب نہ نکلے۔ اب ایک آخری بات وہ یہ کہ بہرحال ان علاقوں میں پہلے مسئلے پہ عمل ناممکن، وہاں پہ یہ دوسرا مشن بجائے غلط فطرے کے کم ثواب والی جگہ چلا جائے، غریب کو دینے کا ثواب زیادہ ہے مسجد کو کم، مسجد کو دینے میں ثواب کا کم ثواب کی جگہ پہ جانا بہتر ہے غلط ہونے، لیکن جہاں پر یہ ممکن ہے کہ غریب کو آپ دے سکتے، جیسے برطانیہ میں بڑا مشکل کیونکہ وہاں کسی کو غریب کہنا مشکل، جو غریب ہے تو اس کا خرچہ حکومت برداشت کرتی ہے، چنانچہ وہاں تو کیا ہے کیا تھا نا، مسجدوں کو نہ دیں، مسجد والے تو انتظام کرتے ایران یا عراق یا لبنان پہنچانے، خود ہم نہیں پہنچا سکتے، لیکن کراچی یا پاکستان یا ہندوستان جہاں غریب آپ کے رابطے میں ہیں وہاں زیادہ ثواب بھی لیجیے غریب، اور طریقہ بھی یہ لیجیے کہ فطرہ ٹوٹے۔ یہ میں نے اس لیے گزارش نہیں کی کہ آپ کا مسئلہ، اس لیے گزارش کی کہ آپ کے حوالے سے خود تک پہنچے، لیکن 6 مہینے اور 1 سال کا کورس کرنے والی بچیاں جب تک کہ اس مسئلے کی ساری تفصیل پہلے پڑھنا لے، اس کو بغیر جانے مجھے بیان نہ کرنا شروع کر، جس سے پورا ذہن میں تصور نہ ہو، تو اس وقت مسئلہ بیان کرتے وقت ایک لفظ بھی بدل سکتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پڑھا اور اس کے حوالے سے 25 مسئلے میرے ذہن میں ہیں، تب میں نے اتنا پڑھا، بس یہ گزارش ان سے تھی، ان میں سے کچھ یہ کہتے بھی سن لیتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درد اختتام کو پہنچا، تقریباً 1.5 گھنٹے سے بھی آج ہم 5 منٹ اوپر چلے، یہ مسئلہ صرف خاندر درد، باب العلم میں 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کا درد ہوتا ہے، کوئی چو بھی نہیں کرتا، گلشن احباس میں 3 گھنٹے کا درد ہوتا ہے، اور کل جب میں نے معذرت دی تھی تو لوگ رو رہے ہیں باقاعدہ کہ آپ کیوں معذرت کرتے، رحمت آپ کو ہو رہی ہے، ہم تو آرام سے کھاٹ سے آ کے سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن خاندر اور کوئلے بازار میں بار بار کہنا پڑتا کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کے بھی پھر کسی دیر میں تو آپ پتا نہیں کتنا کما بھی لیں، بہت قیمتی ہے، اس لیے مجھے خود بھی احساس، لیکن یہ میرا جملہ آخر میں پھر آپ کے ہدیہ سماعت، اب انگریزی نہیں بولنا تو اردو تو ایسی مشکل ہو جائے، آپ کے ہدیہ سماعت ہے کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کا تجربہ ناکام رہا، اس لیے وہ 4-6-8 تک جو شوال سے دہلی تک چلے اس میں واپس ہم 1 گھنٹے سے جا رہے ہیں، آج کے درس کے بعد ماہ مبارک رمضان کا لگنا ہو، لیکن صرف آئندہ اتوار شکرا پھر تو رمضان آ جائے، رمضان سے پہلے 1 درس، رمضان کے بعد 2 درس، 15 فروری 1998، 15 فروری، عید سنا ہے کہ 31 جنوری کو ہے تو تقریباً 15 دن بعد، زندگی دی، صحت دی، توفیق دی تو واپس آؤں گا، اور یہی 11 بجے اتوار کو دس کا سلسلہ شروع ہوگا، 12 اور 12:15 کے بیچ میں ختم ہوگا۔ اب ایک گزارش اس حوالے سے کہ فی الحال 1.5 گھنٹے کے لیے کوئی درخواست نہ، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ناکام رہا، آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ میں ناکام نہیں رہا، وجہ تو ناکام ان معنوں میں رہا کہ جتنا وقت بڑھایا گیا وہ سب تقریر کی نظر ہو گئی، مسائل کا وقت اتنا ہی کیا اتنا رہا جتنا پہلے جو اصل مقصد تھا۔ اس درد جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ 1.5 گھنٹے بول سکتا ہوں، تو جو پہلے میں اپنے آپ کو روک روک کے بولتا تھا کہ تقریر نہ بھی جاؤں، وہ سارا کا سارا وہاں چلا گیا وہ، جبکہ تقریریں تو آپ بہت سنتے ہیں۔ تو مسائل اگر آپ ویسے بھی 45 منٹ کے بھی چاہے 1.5 گھنٹہ ہو چاہے 1 گھنٹہ ہو، تمہارے پر پھر 1.5 گھنٹہ بلانا بٹھانا مناسب نہیں، تقریر سننے تو آپ یہاں نہیں آتے ہو تو آپ کو بہت جگہ مل جاتی ہے، چاہے مسائل سننے بھی نہ آتے ہو لیکن مسائل کا امتحان لینے تو کچھ آتے ہیں، تو جب اتنے ہی مل رہے ہیں مسائل تو وقت کو ہم 1 گھنٹے تک دوبارہ واپس لے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی فیصلہ ماہ اکتر محرم میں ہوگا کہ یہ 1.5 گھنٹے کے 6 درس کامیاب رہے کہ وہ 1 گھنٹے، اس کے بعد ربیع الاول میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ میں زندہ رہا اور خدا نے وہ حوصلہ دیا کہ پھر بھی آپ کے علاقے میں آیا، کیونکہ اب اس وقت اتنا روکا جا رہا ہے مجھے کہ بعض اوقات حوصلہ پست ہونے لگتا، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ موجود ہیں جو رو رو کے مسئلے سننا چاہتے ہیں۔ چلو آپ کو اس جملے پہ یقین نہ آئے، میری اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ یقین نہیں کرتے، دل بھی نہیں چاہتا جھوٹا کہنے کو مگر آسانی سے یقین بھی نہیں کرتے۔ اب تک وہ سمجھ میں لوگوں کی نہیں آئے جو میں نے مسئلہ پڑھا تھا، اس نوجوان کا کہ جب تک گانے کا کیسٹ نہ لگے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جائے، اب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہے خیر بہت غلط مسئلے پہ ہماری بات ختم ہوئی، لیکن اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، 1.25 گھنٹے ہو رہے ہیں، پتا نہیں آپ کڑی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، 1.25 گھنٹے ہو رہے ہیں۔